الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم سورة تغابن کی آیت نمبر 11 تمہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو سیدھا رکھتے ہیں اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اس آیت پر بیان چل رہا تھا کہ مصیبت کے وقت صبر کرنا، توکل کرنا، یہ انسان کے اندر سے دیندار ہونے کی علامت ہے، اندر سے۔ تو آج بھی انشاءاللہ ایسی علامات جو انسان کے دل کے دیندار ہونے پر دلالت کرتی ہیں ان علامات ہی پر آج بھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ توکل، اللہ پر اعتماد، کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ رزق دینے والا اللہ ہے۔ یہ ذرا شکر ہے وقت پہ چلا دیا انہوں نے، ورنہ بعض دفعہ آدھا گھنٹہ پھر اس میں لگتا ہے وہ بندہ کہاں گیا۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ یعنی اسباب سے نظر ہٹ جائے اور کس پہ چلی جائے؟ اللہ پہ۔ اسباب اختیار کرے مگر یقین رکھے کہ کر کون رہا ہے کام؟ اللہ کام کر رہا ہے۔ اس سے انسان کی عملی زندگی میں فرق کیا آتا ہے؟ یہ فرق میں پچھلے بیان میں بتا چکا ہوں، کچھ مثالیں اور دوں گا جو اس بات کی علامت ہوں گی کہ جن کے دل دیندار ہوتے ہیں، جن کے ان کی ظاہری حالت کیسے ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض ایسی چیزوں کو خوبیاں سمجھا جاتا ہے جو شریعت کی نظر میں خوبی نہیں ہے، اللہ اس کے رسول اس کو خوبی نہیں بلکہ خامی سمجھتے ہیں، خامی قرار دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جیسے مال پہ رونا، مال بچھڑنے پہ بہت زیادہ غمزدہ ہونا، یہ اچھی خصلت نہیں ہے۔ ایسے ہی انسان کے بچھڑنے پہ زیادہ پریشان ہونا، یہ بھی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ پریشان ہونے کا مطلب، وہ میں بھی مطلب بتاتا ہوں، پریشان ہونے کا کیا مطلب۔ اندرونی پریشانی تو بہرحال ہوتی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹے چھین لیے گئے تو پریشان تو ہوئے وہ۔ میں جس پریشانی کا ذکر کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کہ کون سی پریشانی مراد ہے۔ جو شخص دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے وہ لوگوں پہ کے بچھڑنے پر بھی صبر کرتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی پہچان وہ ہے کسی کی موت۔ دیکھو، بڑھاپے میں جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ بھئی بوڑھے ہو گئے تھے، 90 سال کے ہو گئے تھے، جانا ہی تھا انہوں نے۔ والدین، دادا دادی، نانا نانی یا کوئی اور ایسے قریبی بزرگ ہوں، کہتا ہے انسان چلو صبر آ جائے گا۔ جوان موت برداشت نہیں ہوتی۔ اور اس سے بھی زیادہ مثال واضح ہوگی، کسی عورت کا بچہ بچپن میں مر جائے، عورت کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ عورت دیندار ہے یا بے دین۔ جس عورت کا بچہ بچپن میں فوت ہو جائے، خدا نخواستہ، کیونکہ عورت کو بچے سے بہت لگاؤ ہوتا ہے، دنیا میں کسی کو کسی سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی ماں کو اپنے چھوٹے بچے سے محبت ہوتی ہے۔ اتنی کسی کو کسی سے نہیں ہوتی. مثالیں جب دی جاتی ہیں تو ماں اور بچے کی محبت کی مثالیں دی جاتی ہیں، کیونکہ بچے کی توتلی گفتگو اور 24 گھنٹے ماں کے ساتھ چپکے رہنا اور سادہ زبان میں باتیں کرنا، پھر ماں کا اس کی تربیت میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اسے کھلانا پلانا پروان چڑھانا. تو اب وہ بچہ اگر اللہ تعالیٰ اس سے چھین لے ماں سے، تو اس بچے کی جو یادیں ہیں اس کے دماغ میں لاشعوری طور پر وہ یادیں پیوست ہو جاتی ہیں، گھس جاتی ہیں، ماں کے دل سے وہ یادیں نکلتی نہیں ہیں. ایسے موقع پر مشاہدہ ہے کہ بڑی دل گردے والی مائیں بھی زبان سے کلمہ کفر نکالنے لگتی ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا، چیختی ہیں، چلاتی ہیں، گریبان چاک کرتی ہیں. اور اس کو کمال سمجھا جاتا ہے کہ بھائی محبت تھی اپنے بچے سے اس لیے اتنا چیخ رہی ہے. تو یاد رکھو یہ کمال نہیں ہے، یہ بے صبری کی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو آخرت پر ایمان نہیں ہے. آخرت پر ایمان ہوتا صبر کرتی، دو باتیں سوچ کے صبر کرتی. ایک بات تو یہ کہ اس نے مرنا تھا، یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ زندہ رہتا، اللہ نے اس کو اتنے ہی دن کے لیے پیدا کیا تھا، اللہ کے علم میں یہ بات پہلے سے تھی. ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا اور یوں کرے گا اور یوں کرے گا، ہم غلط سمجھ رہے تھے، ہماری سمجھ غلط تھی. اللہ نے اس کو پیدا ہی زندگی ہی اتنے دنوں کے لیے دی تھی، تو جو کام ہو کے رہنا ہی ہو اس پہ تھوڑی غم کرتا ہے انسان. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ بھائی یہ تو ہونا ہی ہے، ہمیں پتا ہے نا کہ 9 بجے لائٹ جانی ہی ہے. امریکہ میں چلی جائے لائٹ تو وہ غم سے بے ہوش ہو جائیں، چین میں چلی جائے مر جائیں، خودکشی کر کے ہلاک ہو جائیں، ہے بھائی، اور جاپان میں اگر لائٹ چلی جائے نظام برباد ہو جائے. ہمارے ہاں دن میں 4 دفعہ جاتی ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. اب تو دعا بھی نہیں پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلے جب لائٹ جاتی تھی تو دعا پڑھتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک غم کی دعا ہے. میت پہ جو پڑھی جاتی ہے نا وہ یہاں بھی پڑھتے تھے ہم لوگ، اتنا غم ہوتا تھا. اب کوئی دعا بھی نہیں پڑھتا کیونکہ روٹین میں ایک چیز آ گئی. بلکہ لوگ پوچھتے ہیں کہ نہیں اتنا نہیں، 10 بجے لائٹ کا معمول ہے، آج اتفاق سے پہلے چلی گئی. لیکن یہ اتفاقات بھی اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کہ اتفاق سے پہلے جانا یا بعد میں جانا یہ بھی معمول کا حصہ بن گیا. بھائی کسی بھی وقت جا سکتی. شروع شروع میں پریشان ہوتے تھے، اب پریشانی اس پہ ہوتی ہے کہ نہیں جا رہی. بار بار ٹائم دیکھتے ہیں 10 بج گئے کیوں نہیں جا رہی. ٹینشن اس لیے ہوتی ہے کہ 10 بجے اگر نہیں جا رہی اس کا مطلب ہے آگے قصر پوری کرنے والے. ہم نے جو ٹائمنگ سیٹ کی ہوئی ہے 10 سے 12 کے حساب سے، تو چلو 12 بجے عزت کے ساتھ سو جائیں گے، سکون کے ساتھ سو جائیں گے، پنکھا چلے گا. 10 بجے نہیں جا رہی کا مطلب یہ نہیں کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، اتنا تو نہیں ہو سکتا کہ لوڈ شیڈنگ ختم. مطلب یہ ہے کہ 10 بجے نہیں جا رہی تو ٹائمنگ آگے بڑھا دیے، 12 کے بعد بھی نہیں آئے گی، اب لیٹ جائے گی، جتنا لیٹ جائے گی سود کے ساتھ اتنا ہی لیٹ واپس آئے گی. تو اب ہمیں لائٹ اگر نہ جائے تو غم ہوتا ہے. تو اب ٹائمنگ متعین کر دی گورنمنٹ نے، بھائی اتنے بجے سے اتنے بجے، اب جائے تو غم نہیں ہوتا. لوگ 5 منٹ پہلے سے ہی جنریٹر آن کر دیتے ہیں کہ بھائی جائے گی ہی جائے گی. تو بھائی جو کام ہونا ہی ہونا ہے اس پہ کیا رونا. پچھلے دنوں میں پیٹرول جس حساب سے مہنگا ہو رہا تھا، میں اکثر اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں. بائک پہ پیٹرول ڈلوانے لگا، میں نے کہا کتنا، اس نے کہا 5 روپے مہنگے. میں نے کہا یہ کیا مذاق ہے بھائی، روز کے حساب سے 5 روپے بڑھا رہے ہو. تو میں نے ایک اور صاحب کھڑے ہوئے تھے، میں نے کہا بھائی یہ لوگ احتجاج نہیں کرتے، کیا ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگے بھائی صرف میرے اکیلے کے لیے تھوڑی بڑھ رہا ہے، سب کے لیے بڑھ رہا ہے. تو جب سب کے لیے پیٹرول بڑھ رہا ہے تو 5 روپے ہم بھی زیادہ دے دیں، سارے اس غم میں برابر کے شریک ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں سوچ کے انسان کو تسلی ہو جاتی ہے. جو غم ہونا ہی ہے اس پہ رونا فضول ہے، اور جس غم میں سب شریک ہوں اس پہ بھی رونا فضول ہے. ہیں بھائی، آپ کو پتا ہے کہ بھائی میں نہیں مر، صرف میں نہیں مروں گا، कैंसर हो गया, मरने वाले हैं आप, तो सोच लो कि मैं तो कैंसर से अभी मरने वाला हूं, ये जो जिंदा घूम रहे हैं ये कौन सा बचेंगे, थोड़ी देर के बाद ये भी मर जाएंगे सारे। जिस आदमी को मरने का यकीन हो जाए ना, कैंसर बता दिया डॉक्टर ने, वो बेचारा जहनी तवाजुन खो बैठता है अपना गम से, तो उसको यूं तसल्ली देनी चाहिए कि भाई तू जो अगर तू मरने वाला है तो हम कौन सा जिंदा रहेंगे, हम भी थोड़े दिनों के बाद जाने वाले हैं, और हो सकता है आप जिंदा रह जाएं, हम आपसे पहले चले जाएं। ऐसे वाकयात भी हैं कि एक मरीज दूसरे को कह रहा है रोता हुआ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि अगले साल पता नहीं मैं तो जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, और क्या होगा हमारे साथ, मेरी तो इतनी बीमारियां लगी हुई हैं। जो कह रहा था वो बच गया, जिसको कह रहा था ना वो मर गया। तो किसी औरत का बच्चा खुदा ना ख्वास्ता बचपन में फौत हो जाए, तो वो औरत अपना मुसलमान होना साबित करे, साबित करे कि मैं मुसलमान हूं, उस गम को बर्दाश्त करे, अल्लाह से जबान से शिकायत ना करे। दो काम करने औरत ने, नंबर एक चीखना चिल्लाना नहीं है। आज बड़ा मसला है, ख्वातीन की आवाजें घरों से बाहर जाती हैं। याद रखो, औरत के लिए बहुत मायूब हरकत है ये चीखना चिल्लाना। मर्द भी चीखता हुआ बुरा लगता है, लेकिन औरत चीखती हुई ज्यादा बुरी लगती है। बास चीजें ऐसी हैं कि बास ऐब ऐसे हैं जो मर्दों में हो तो ज्यादा बुरे, औरत में हो तो बुरे नहीं है, और बाज ऐब ऐसे हैं जो औरत में हो तो ज्यादा बुरे, मर्द में हो तो बुरे नहीं है। मर्द अगर झूठ बोलता है ज्यादा बुरा लगता है, ख्वातीन थोड़ी सी होती चक्करबाज हैं, घुमा देती हैं आदमी को, लेकिन मर्द अगर चक्करबाज हो, चक्करबाज होना औरत के लिए भी बुरा मर्द के लिए भी, मगर मर्द के लिए ज्यादा बुरा, यह मर्दानगी के खिलाफ है। जबान का साफ होना चाहिए, आदमी है, मुरुवत किससे निकला है पता है, कहते हैं ना तुम्हारे अंदर मुरुवत नहीं है, ये लफ्ज सुना है कभी, है भाई, यार तुम साहिब मुरुवत आदमी नहीं हो, किसी का ख्याल नहीं करते, मुरुवत नहीं है। मुरुवत का लफ्ज अरबी में निकला है अल मर, मर अरबी में मर्द को कहते हैं, तो मुरुवत का मतलब क्या हुआ, मर्दानगी, मर्दानगी नहीं है, मर्दों वाली बात, कहते हैं ना भाई मर्दों वाली बात हो गई, डन, सौदा पक्का हो गया, मर्दों वाली बात, क्या मतलब मुकर तो नहीं जाएगा बाद में। अभी 1 करोड़ का प्लॉट आपने मुझसे सौदा किया, आपने डन कर लिया, ठीक है भाई मैंने खरीद लिया, किसी और को नहीं बेचना, मैं पेमेंट कर दूंगा, आप कहते हैं ना मर्दों वाली बात कर रहे कि नहीं कर रहा, क्या मतलब, ऐसा ना हो मैं तेरे चक्कर में उस प्लॉट को रखूं कल और तू कल आके मुकर जाए और मैं 3 कस्टमर अपने जाया कर दूं। ऐसा ही होता है, कितने स्टेट एजेंट ऐसे हैं मसले पूछते हैं हमसे कि हमने प्लॉट का, लोग कहते हैं कि हमने स्टेट एजेंट से प्लॉट खरीदा, बयाना दे दिया, मिसाल के तौर पर 10 लाख के प्लॉट का बयाना दे दिया। अब स्टेट एजेंट क्या करता है, 12 लाख की पार्टी आ गई, तो अब स्टेट एजेंट अगर मर्दाना खसूसियात हैं उसमें, तो वो कहेगा भाई मैं जबान दे चुका हूं, बयाना भी ले चुका हूं, मैं 12 लाख में आपको फरोख्त नहीं कर सकता, 12 क्या कि आप 12 करोड़ भी देंगे तो मैं नहीं दूंगा आपको, भाई बात समझ में आ रही है, 12 करोड़ भी देंगे तो आपको नहीं दूंगा मैं। लेकिन होता क्या है, स्टेट एजेंट आपसे बयाना भी ले लेगा, डन कर देगा, अगले दिन 12 लाख तो दूर की बात, 12,01,000 रुपए का सौदा आ गया ना, 12,01,000, तो वो 1,000 के नफे के चक्कर में पहले वाले कस्टमर को टोपी करा देगा, कहेगा भाई बात यह है कि असल में इस प्लॉट में ना एक फाइल में थोड़ी सी एक गड़बड़ हो गई है, मैंने कहा आप अपने आदमी, आपको बता दूं, झूठ बोलता है, झूठ, गलीज, खबीस, ये घटिया होने की अलामत है इंसान के। देखो एक चोर तो वो होता है जिसको लोग बुरा समझते हैं इधर चोरी की, और एक चोर ये उससे बड़ा चोर है, ये सब कुछ हो रहा है हमारे मुआशरे में, जबान बदल देते हैं 2-2 मिनट के अंदर पैसों की खातिर, करते क्या है कि भाई बात यह है कि उस प्लॉट में थोड़ा सा फॉल्ट है, मैंने कहा कि आप चूंकि मौलवी आदमी हैं, आप तबलीग में वक्त लगाते हैं, नेक आदमी खामखा में परेशान होंगे, तो मैं दयानतदारी के साथ पूरा बयाना आपको वापस कर देता हूं, खामखा में फंस जाओगे इस प्लॉट के चक्कर में। हालांकि हकीकत क्या है कि आपको दूसरा कस्टमर मिल गया, تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ آدمی اس میں مروت نہیں ہے، زبان کا پاس اور زبان کا خیال نہیں ہے، اور یہ بھی اس کی علامت ہے کہ یہ آدمی اندر سے دیندار نہیں ہے. اندر سے جو دیندار ہوگا وہ کبھی گھٹیا حرکت نہیں کرے گا. گھٹیا حلال و حرام تو دور کی بات، وہ گھٹیا پن پہ کبھی نہیں آئے گا. کہے گا بھائی جب ایک بات ہو گئی ہے تو میں میرے ساتھ کوئی ایسا کرے اگر. یاد رکھو میرے بھائی، ایک بات بتا دوں، کاش یہ باتیں ہم سب کی سمجھ میں آ جائے. غیرت اور غیرت، غیرت سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے انسان اپنی غیرت کی حفاظت کرے. انسان کی پہچان اس کی غیرت سے ہوتی ہے. غیرت بے غیرتوں کی بات چلی ہے تو دو تین بے غیرتوں کے اور قصے سنا دوں. مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی برائی بیان کرنا، مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں دیکھ لیں کہ ہم ان بے غیرتوں کی فہرست میں داخل ہیں کہ نہیں ہیں. کیونکہ آج کل بے غیرتوں کی ایسی ایسی قسمیں دریافت ہو رہی ہیں، پہلے ان قسموں کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، ہمارے بچپن میں نہیں تھا. پھر میں انشاءاللہ وہ بات مکمل کروں گا کہ عورت کے ایک بچپن میں اگر بچے کا خدا نخواستہ انتقال ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ بات رہی الگ. پہلے یہ ذرا دو تین بے غیرتوں کے قصے سنا دوں میں، صرف اس نیت سے تاکہ ہم اس بے غیرتی سے بچ جائیں. پہلا واقعہ سمجھ میں آیا؟ آپ نے کسی سے سودے بازی کر لی، ڈن کر لیا معاملہ. اب آپ کو کوئی کسٹمر دوسرا زیادہ پیسے دے رہے تو پہلے والے کو کیا کرا دی؟ ٹوپی کرا دی آپ نے، یوں یوں کر کے گھما دیا اس کو. موبائل بیچ رہے ہیں، کوئی بھی چیز بیچ رہے ہیں، بھائی جب ایک بات ہو گئی ہے تو بس یہ آپ کی امانت رکھی ہوئی ہے، جب آپ آئیں لے جائیں. یہ ٹوپیاں نہ کرایا کریں. دیکھو صرف پیسہ کمانا اگر کمال ہوتا تو قارون سے زیادہ ہم کمال صاحب کمال نہیں بن سکتے. جتنا قارون نے کمایا ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. عزت پہ سودے بازی نہ کیا کرو. بھوکا مر جائے انسان بھوکا، غیرت کے ساتھ کھائے. تو بے غیرتی کا دوسرا واقعہ، آج کل ایسے واقعات بہت آ رہے ہیں. پہلے دعا کر لیں اللہ اتنے بڑے بے شرموں سے ہمیں بچا لیا. بہت بڑے بے شرم کا واقعہ سنا رہا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ میں سے کوئی خدا نخواستہ نکلا، میری مراد آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اتفاق سے بعض دفعہ وہ چیز کسی پہ فٹ آ رہی ہوتی ہے، تو یہ نہ سمجھے مجھے آپ کے بارے میں پہلے سے پتا چل گیا، مجھے کسی کے بارے میں کچھ پتا نہیں. اگر اتفاق سے کسی پہ فٹ آ رہی ہو تو اسی وقت توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے والا ہے. کیا خیال ہے؟ میں نہیں پوچھوں گا کسی سے کہ بھائی کون کون اس میں ہے، وہ لیفٹ ادھر الٹے ہاتھ پہ ہو جائیں باقی سیدھے ہاتھ پہ ہو جائیں. بے غیرتی کی سب سے بڑی قسم جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، لوگ رشتے میں شرط لگاتے ہیں کہ لڑکی جاب کرتی ہو. غیرت ختم ہو جائے نا تو پھر کوئی افسوس نہیں ہوتا ایسی باتیں سن کے. ہم بھی کوئی بہت زیادہ غیرت والے نہیں ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ بات جب سنتا ہوں اندر سے تلملا اٹھتا ہوں میں کہ اس آدمی کا گریبان پکڑ کے اس کو مروڑا جائے اور منہ پہ دو چار کھینچ کے اس بے غیرت کے تھپڑ لگائے، بولے تو مرد کا بچہ، تو مرد ہے تو شادی کیوں کر رہا ہے، تو مرد نہیں ہے. جب تو مرد نہیں ہے، تیرے اندر مردانگی نہیں ہے، بے شرم آدمی، تو بیوی کی کمائی گھر میں بیٹھ کے کھانا چاہتا ہے، تو اپنے آپ کو مرد کہتا کیوں ہے؟ تو ساڑیاں پہن، تو چوڑیاں پہن، تو جا کے ناچ گانے کر، لوگوں کا دل بہنا، آدمی کس بات کا ہے تو؟ غیرت ختم ہو جائے تو جو مرضی کرو میرے بھائی. بے شرم آدمی، بے غیرت آدمی، جو غیرت مند آدمی ہوتا ہے اس کو اپنی بیوی کی کمائی کھاتے ہوئے خدا کی قسم اتنی شرم آتی ہے وہ زمین میں گڑ جاتا ہے کہ میں کیسے کھاؤں میں اس کی کمائی. ایک ہوتا ہے بیوی کما کے لا رہی اور یہ ہٹ حرام گھر بیٹھ کے کھا رہا ہے، یہ کم درجے کا بے غیرت ہے. ہے تو یہ بھی بہت بڑا، لیکن اس سے کم درجے کا جو ابھی بتا رہا ہوں. اور ایک یہ جو یہ شرط لگائے میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جو کیا کرتی ہو، جاب. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ بے غیرتی کی سپرلیٹیو ڈگری ہے، سب سے بڑی ڈگری. اور اس سے بڑا بے غیرت اس بیٹے کا وہ باپ ہے جو شرط لگا رہا ہوتا ہے اپنے بیٹے کے لیے لڑکی وہ لے کر آؤں گا جو جاب کرتی ہو. یہ اس سے بھی بڑا بے غیرت ہے. باپ کو تو اللہ نے اتنا بڑا ظرف دیا ہوتا ہے بیٹے کے لیے تو کھلا کے مزہ آتا ہے، وہ بہو کی کمائی کھائے گا. ممکن ہے میرے الفاظ ذرا سخت ہو گئے ہوں، تھوڑے سے تنزیہ الفاظ ہو گئے، لیکن میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ اس بے شرمی کو میں بہت ہی نرم لہجوں میں بیان کر دوں اور شائستہ لہجے میں بیان کر دوں، تو میرے بھائی چھوڑ دو اس بغیرتی کو، بھوکے مر جاؤ، یہ شرطیں نہ لگایا کرو کہ ہم اس لڑکی سے شادی کریں گے جو جاب کرتی ہو، چھڑوا دو بیویوں سے جاب جو کرتی بھی ہے، بولو نہیں گھر میں بیٹھو میرے ذمہ تمہیں کھلانا، سمجھ رہے ہو بات؟ دیکھو اگر وہ جاب کسی اور بنیاد پہ کر رہی ہے یا اس کو پیسہ کمانے کا شوق ہے خود ہی، آپ کی طبیعت میں لالچ نہیں ہے اور پردے کے ساتھ جاتی ہے پردے کے ساتھ آتی ہے، اس کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں کہ بھائی بعض کہیں گے صحیح ہے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، بعض کہیں گے کہ مناسب نہیں ہے، یہ اختلاف رائے اس میں ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی طبیعت چاہتی ہے نا کہ بیوی جاب کرے، تو پھر یہ آپ کے بے شرم ہونے میں پھر دو رائے نہیں ہو سکتی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو آپ نہیں چاہتے لیکن بیوی کے بارے میں ظرف وسیع ہے آپ کا، چلو جی اجازت دے دی آپ، خواہش تو نہیں ہے لیکن جہاں بہت ساری چیزیں آدمی بیوی سے دب کے مان لیتا ہے، اکبر دبے نہ تھے برٹش کی فوج سے لیکن شہید ہو گئے بیگم کی نوک سے، اکبر الہ آبادی کہتے ہیں میں برطانیہ کی آرمی سے لڑا ہوں، میں اس کے سامنے زیر نہیں ہوا لیکن گھر آ کے بیوی کے سامنے دب جاتا ہوں میں، تو ایک روب میں آ گئے، آپ نے کہا بیگم جاب نہ کریں، اس نے کہا آپ ڈر کے بیٹھ کے گھر میں ہارٹ اٹیک ہو گیا، آپ نے کہا نہیں بھائی یہ میں افورڈ میں نہیں روک سکتا، یہ ایک الگ کہانی ہے، سمجھ رہے ہو بات؟ شوق نہیں ہے کمانے کا لیکن کچھ آزار کی بنیاد پہ آپ نے اجازت دی ہوئی ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کسی مالدار لڑکی سے شادی کر لیتا ہے بہت زیادہ اپنے سے، اب آپ اس کو اس اپنے اسٹینڈرڈ کا کھلا رہے ہیں، خربوزے ککڑیاں دال، وہ بہت ہی بڑے گھرانے کی تھی، اب آپ کی طبیعت میں لالچ نہیں ہے لیکن آپ نے اس لیے اجازت دے دی کہ بھائی تھوڑا سا یہ اپنے اسٹینڈرڈ کے حساب سے کھا لیا کرے، میں اس کو روزانہ برگر نہیں کھلا سکتا، تو یہ ایک مجبوری ہے، ایک الگ بات ہے، یہ اس پہ میں نہیں فٹ کر رہا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہوتا یہ ہے کہ آج کل مہنگائی کا دور ہے، اکیلا میں کھلا نہیں سکتا کما نہیں سکتا، لہذا میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو جاب کرے گی، دونوں مل کے کھائیں گے، بہتر تھا آپ کسی کوئی ہوٹل کرائے پہ لے لیتے وہاں رہ لیتے آپ، بیوی جب لائی جاتی ہے گھر بنا کے تو وہ گھر کے لیے لائی جاتی ہے، میرے بچوں کو سنبھالے گی میرا گھر سنبھالے گی، دیکھو نیچرل لائف جو ہوتی ہے نا اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا، کوئی متبادل نہیں ہوتا، سائنس کتنی ہی ترقی کر جائے، میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ سائنس کتنی ہی ترقی کر جائے کیا روٹی جو انسان کھاتا آ رہا ہے کیا وہ خوراک تبدیل ہو جائے گی؟ سائنس نے کتنی ترقی کر لی، چاند پہ پہنچ گئی سائنس، کہاں کہاں پہنچ گئی، مگر جاپان اور فرانس کے سائنسدانوں کو بھی پیٹ بھرنے کے لیے گندم کھانا پڑتی ہے، جو کھانا پڑتا ہے، یوں یوں کر کے چبانا پڑتا ہے ان کو، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اتنی ترقی کر گئی اب وہ ٹیکوں پہ آ گئے ہوں، گلوکوز پہ آ گئے ہوں، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کھائیں بیٹھ کے کھانا کھائیں ہوٹل میں، ہم تو سائنسدان ہیں، ہم اس طریقے سے نہیں کھائیں گے جس طریقے سے 10,000 سال پہلے کا پہاڑوں کے دور کا انسان کھایا کرتا تھا، ہم ڈیجیٹل سسٹم ہے، ٹوں ٹوں دو تین بٹن دباؤ ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں یاری بات سمجھ میں، بھائی کھانا پڑتا ہے، گلوکوز کی بوتل 2-4 دن چل جائے گی، بیمار کو لگائی جاتی ہے، ورنہ نیچرل طریقہ کیا ہے؟ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں بھائی اگر کھا سکتا ہے نا مریض تو یہ بوتلیں بوتلیں ہٹا دو اس کے، جو ماہر ڈاکٹر ہے نا وہ مریض کو کیا کہتے ہیں کہ اس کمزور مریض کو کہتے ہیں یہاں سے کھلاؤ، ادھر سے گلوکوز کی بوتلوں پہ نہیں چلاؤ اس کو مر جائے گا، ادھر سے منہ سے ڈالو اس کے، منہ سے جب منہ سے ڈالو تو پھر وہ کہتے ہیں اس کو چباؤ، چبا کے کھائے، پہلے زمانے میں انسان کے پاس گرینڈر مشینیں نہیں تھیں، اس لیے موٹی موٹی روٹیاں سخت چبا چبا کے نگلنا پڑتی تھی، اب اگر کوئی یہ کہے کہ ان سائنسدان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب ہمیں دانتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہے بھائی اب تو روٹی کو گرینڈ کرو پھانک لو ایسے ہی نگل جاؤ، بتاؤ یہ بیوقوف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر کہیں گے کہ دانت جیسے 1,000 سال پہلے جتنی ضرورت تھی اتنی ہی آج بھی، کسی شے کو چبا کے نگلنا اپنے دانتوں سے اس کی خصوصیات کچھ اور ہوتی ہیں، اور گرینڈ کر کے کھا جانا اس کی خصوصیات کچھ اور ہوتی ہیں، وہ توانائی اور طاقت نہیں آئے گی جو چبا کے کھانے سے آتی ہے، آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں، گندم کو پیس کے ستو بنا کے روزانہ پیا کریں، 2 کے بجائے 10 روٹیاں اس طرح کھا جائیں آپ، طاقت نہیں آئے گی، جب تک چبا کے نہیں کھائیں گے، روٹی چبا کے کھائی جاتی ہے تو جزوے بدن بنتی ہے، اور اس کے علاوہ پانی پیاس بجھانے کا نیچرل طریقہ 10,000 سال پہلے کیا تھا؟ بولیں گے آپ تو پھر مجھے پتا چلے گا سمجھ میں آ رہی بات. 10,000 سال پہلے قوم عاد قوم سموس سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں, اس وقت جب پتھروں اور پہاڑوں کا دور تھا, سائنسی ترقی سے لوگ ذرا بھی واقف نہیں تھے, تو اس وقت پیاس انسان کو لگتی تھی کہ نہیں لگتی تھی؟ اور آج اتنی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں جب کیا کچھ نہیں ایجاد ہو گیا, تو آج بھی پیاس لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ یہ نہیں کہ انسان اتنے ایسا ٹیکہ ایجاد کر لیا پیاس ہی نہیں لگے گی اس کو قیامت تک, ایسا نہیں ہے بھائی. یہ تو حوض کوثر پہ جو پانی پیے گا اس کی بجھے گی, اس سے پہلے نہیں بجھ سکتی. پھر اس پیاس کو ختم کرنے کا نیچرل طریقہ کیا تھا؟ بولو بھائی, پانی, H2O. آج بھی کیا ہے؟ اور آج سے 20,000 سال بعد اگر دنیا رہی تو بھی یہی ہوگا. اب اگر کوئی کہے کہ بھائی پیاس لگ رہی ہے, کوئی ڈاکٹر صاحب کہیں آپ پانی پئیں, آپ ذرا زیادہ پڑھے لکھے تھے یونیورسٹی میں, آپ نے کہا اس ڈاکٹر کو دیکھو, ہوں پرانے زمانے میں ہمارے دادے پیا کرتے تھے پیاس کے وقت پانی, یہ اس جدید دور میں بھی پانی وانی کی بات کرتا ہے. وہ پانی وانی پہ ایک شعر سنا دوں. ہم ایک دفعہ کہیں نکلے ہوئے تھے تبلیغ میں, کہیں تو پانی وانی کہیں مل نہیں رہا تھا, تیمم پہ چل رہے تھے ایک ہفتے کے لیے, ایک ہفتے سے تیمم کر کے نماز پڑھ رہے تھے, تو ہمارے منہ عجیب سے ہو گئے تھے نیلے پیلے سے. تو ہمارے ایک ساتھی کراچی سے آئے, انہوں نے کہا یہ آپ لوگوں کا حشر کیا ہو رہا ہے, آپ نہا کیوں نہیں لیتے؟ تو اس پہ ہمارے ایک ساتھی نے شعر کہا کہ یعنی پانی سے نہا کیوں نہیں لیتے آپ لوگ. تو ہمارے ساتھی نے ایک شعر کہا, پانی وانی کی بات کرتے ہو دل جلانے کی بات کرتے ہو, پانی وانی کی بات کرتے ہو دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو. تو کتنی ہی ترقی ہو جائے, نہا کے انسان جو تازگی محسوس کرتا ہے جیسے 100 سال پہلے, آج بھی ویسا ہی ہے. تو نیچرل چیزیں کبھی نہیں بدلتی. ہم اس ترقی سے اتنے متاثر ہیں کہ ہم نے نیچرل لائف کو خیر آباد کہہ دیا. تو یاد رکھو, ہزاروں سال پہلے کا جو انسان کو جو خاندانی نظام تھا نا, جو اللہ نے بنایا تھا, وہ یہ تھا کہ بیوی گھر میں رہے اور شوہر گھر سے باہر کے کام کرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ انگریزوں میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا, جاپانیوں میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا, چائنا والوں میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا. آج سے زیادہ پرانی بات نہیں, 150-200 سال پہلے, بلکہ 100 سال پہلے جائیں, جاپنیز کی تاریخ کا مطالعہ کریں, چائنا والوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں, گوروں کی تاریخ کا مطالعہ کریں, ان کی ہسٹری کا, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عورت گھر میں اور مرد گھر سے باہر. انگریزوں میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا. جتنے بڑے بڑے سائنسدان گوروں میں پیدا ہوئے ہیں نا, یہ پرانے, یہ جو آپ کا گزرا ہے, نیوٹن گزرا اور ایڈیسن گزرا اور پتہ نہیں اس طرح کے جتنے لوگ گزرے ہیں بڑے بڑے, ان سب کی بیویاں گھروں میں رہتی تھیں, یہ گھر سے بولو نا بھائی باہر رہتے تھے. اب انگریز نے چونکہ نیچرل لائف کو ہی تبدیل کر دیا, شادی بیاہ کا نظام ہی ان کا تلپٹ ہو گیا. انہوں نے کیا کہ بھائی ترقی کرنی ہے, ترقی 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 کے چکر میں عورت کو بھی گھر سے نکالا, مرد کو بھی گھر سے نکالا. ترقی تو کر لی انہوں نے, لیکن ایسے ہی ہے, آپ ترقی کر کے آفس بنا لیں بہترین, ایئر کنڈیشن لگا لیں, کرسیاں لگا لیں, گاڑی ہے, کھانے کو روٹی نہیں ہے آپ کے پاس, تو ایسی ترقی پہ انسان 100 دفعہ لعنت بھیجے گا کہ نہیں بھیجے گا؟ بولے گا بھائی پہلے فطری ضرورتیں تو پوری کرو, اس کے بعد اس ترقی کا فائدہ ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ آپ کہیں گے بھائی اس سے اچھی تو میری وہ جھونپڑی تھی, روٹی تو ٹائم پہ مل جاتی تھی, یہ تو روٹی نہیں ہے, روٹی کا نظام ختم. تو یاد رکھو, انسان کا جو سکون ہے نا بلوغت کے بعد, ایک تو اس کی بر وقت شادی ہونی چاہیے, تعلیم میں سکون نہیں ملے گا, جاب میں سکون نہیں ملے گا اس کو اگر بر وقت شادی نہیں ہوتی اس کی. پھر شادی کے بعد اس کی سکون کی زندگی اس میں کہ بیوی گھر سنبھالے اور یہ گھر کے باہر کا حساب کتاب سنبھالے, یہ نیچرل لائف ہے. پھر ان کے اولاد بھی ہو, گھر میں بچے بھی ہوں, ہول سیل کے حساب سے بچے ہوں گھر میں. گھر آباد جو ہوتا ہے نا, وہ اینٹوں دیواروں سے نہیں ہوتا, یہ نیچرل لائف ہے. غریب کی بھی یہی تھی, امیر کی بھی یہی تھی. اگر یہ نہیں ہے تو جس میں ان چیزوں میں جتنی کمی ہے وہ فطری زندگی سے اتنا ہی دور. وہ کچھ بھی کر لے, زمین آسمان ادھر سے ادھر لے جائے, وہ امریکہ کا صدر ہی بن جائے, اس کے پاس سب کچھ ہوگا سوائے سکون اور اطمینان کے, وہ نہیں ہو سکتا. اس
वो अमेरिका का सदर बन जाए, वो सारी दुनिया का बादशाह बन जाए, उसकी जिंदगी में वो बहारें नहीं होंगी जो उस झोपड़ी वाले की जिंदगी में होंगी जिसके घर में बीवी बच्चे मौजूद हैं और वो घर से बाहर रेड़ी लगा के घर आता है रात को। मैं तो देखता हूं ना यहां मजदूरों को और सब्जी वालों को, टमाटर वालों को, कितने खुशोखुर्रम घर को लौटते हैं शाम को। एक गन्ने के जूस वाला है, कभी आपको उससे मिलवाऊंगा मैं, उसकी जिंदगी देखें कैसी बहारें हैं। गन्ने का जूस लगाता है गर्मी में, लेकिन इतना खुश है, क्यों? उसे पता है भाई मैं घर जाऊंगा, घर में मेरी बीवी है, मेरे पांव दबाएगी, बच्चे हैं, सारा दिन थका हारा घर आऊंगा, कोई बच्चा कंधे पे चढ़ के बैठा होगा, कोई जनाब गोद में उछल रहा होगा, कोई सीने पे उछल रहा होगा, कोई क्या चीज मांग रहा है, कोई क्या चीज मांग रहा है, कोई शिकायतें कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई इधर साइंसदान बना हुआ कहीं पेचकस घुसेड़ रहा होगा कोई, समझ में आ रही है बात? और एक वो आदमी है जो अरबपति है, करोड़ों रुपए कमाता है, उसको पता है घर आऊंगा तो बेगम साहिबा ऑफिस गई हुई होंगी। कहां गई हुई होंगी? बेगम को फोन करूंगा, तुम मंडा मोड़ पे पहुंच जाओ, मैं यूपी से आ रहा हूं। दोनों की मुलाकात कहां होगी? एक पॉइंट पे होगी जो घर नहीं है। फिर ये आएगा थका हुआ, बेगम भी आएगी थकी हुई, आते ही फड्डा, दोनों थके हुए हैं, दोनों टेंशन में। पहले तो ये कि ये टेंशन में है ना, थका हुआ बाहर से आया है, वो घर में वो तो इंतजार में है कि मेरे सर का ताज कब घर आएगा, आज लेट हो गया, ठीक है आज लेट हो गए, टाइम तो ये है आने का, तो इसकी थकावट भी दूर कर देगी वो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और याद रखो, मर्द को जो कमाने का शौक है ना, इस पे कंट्रोल हो जाता है। औरत को जब कमाने का शौक हो गया, गई आपके हाथ से, फिर तो मामला, क्योंकि जब फितरत तब्दील होती है फिर वापस लाइन पे नहीं आती वो। आपको कमाने का ज्यादा दौलत की मोहब्बत है, खतरनाक नहीं है। बुजुर्गों के बयान सुनोगे, दो चार दफा इधर उधर बैठोगे, सेटिंग पे आ जाओगे, थोड़ा सा कोई मौलवी साहब स्क्रू पाना लेके आपको टाइट कर देंगे, आप में दौलत की मोहब्बत खत्म। लेकिन जब औरत को कमाने की हवस लग जाए, जब वो अपने हाथ में पैसे आना शुरू हो जाए, फिर नहीं होता मामला, फिर गए काम से। तो ये नेचुरल लाइफ है। मैं नहीं कह रहा जिनकी बेगमान जॉब कर रहे हैं छुड़वा दें, वो हर एक के हालात मुख्तलिफ होते हैं। मैं एक उसूल और जाब्ते की बात कर रहा हूं। जाब्ता और उसूल यही है जो सदियों पहले था, वही आज भी है, कि बीवी क्या संभाले, घर, और आप बोलो भाई घर से बाहर। आप घर ना संभालें, बाजों ने घर संभाला हुआ है, सारा दिन घर में पड़े रहते हैं। जो मियां सारा दिन घर में पड़ा रहता है, बीवी को उससे मोहब्बत नहीं रहती, ये जहन में रखें। चाहे कितनी महबूबा हो, वो थोड़े दिन में बेजार आके कहती है ये जाए यहां से, दफा हो यहां से। उस मर्द भी अच्छा लगता है सुबह घर से बाहर निकलता हुआ, शाम को घर आता हुआ। एक दो दिन छुट्टी तो अच्छी लगती है, फिर पड़ा ही रहे घर में, तो फिर औरत को भी अच्छा नहीं लगता वो। तो ऐसे याद रखो, ये नेचुरल जिंदगी है, गुर्बत में गुजारा कर लो, मगर अपने फितरी निजाम को बर्बाद करने की कोशिश ना करो। कोई बात नहीं, सूखी रूखी खा के गुजारा कर लिया करो। ऐसे लोगों को जानता हूं मैं, गरीब हैं, गरीब, रोटी नहीं है खाने को। बीवी ने कहा मैं जॉब करती हूं, उन्होंने कहा नहीं, इसी रोटी के दो हिस्से कर दूंगा, एक रोटी है ना सुबह, दो के पैसे नहीं है, आधी मेरी आधी तुम्हारी। सिर्फ तुम्हें मुजाहिदे में नहीं डाल रहा, खुद भी अपना पेट आधा भर रहा हूं और आधा खाली छोड़ रहा हूं तुम्हारा भी, लेकिन तुम घर में रहो, इसी से बरकत आएगी। फिर अल्लाह ताला ऐसे मर्दों के हाथ में बरकत दे देते हैं। जो कहते हैं ना कि आजकल महंगाई का दौर है, जब तक दोनों मिल के ना कमाएं गुजारा नहीं होता, तो देख लो जो अकेला एक एक आदमी पूरे पूरे खानदानों को चला रहा है, उसका गुजारा कैसे हो रहा है। ऐसे लोग भी हैं, कितने कितने खानदानों को अकेले चला रहे हैं, वो एक धेला भी बीवी से नहीं लेते, एक धेला, कई कई खानदानों को चला रहे हैं। उनकी थोड़ी थोड़ी आमदनों में अल्लाह ने बहुत बरकत रखी, क्यों? ये अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहे हैं। अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है आपके बच्चों का भी और आपकी बीवी का भी। और वादा क्या किया है, किसके जरिए खिलाऊंगा बीवी को? शौहर के जरिए। तो जब बीवी आएगी, आप उसको कमाने नहीं देंगे, घर में बिठाएंगे, तो जब अल्लाह ने एक जिम्मेदारी ली है कि इसकी रोजी भी मैं तुझे दूंगा, तो अल्लाह क्यों नहीं देगा भाई वो रोजी? ये तो अल्लाह पे इल्जाम है कि अल्लाह वो फला की बीवी जॉब करती है, उनके यहां तो खाना पीना आ रहा है, मैंने अपनी बीवी को मुलाजमत से मना कर दिया, मेरे रिश्तों ने छीन लिया, تو میں نے غلط کیا اس کا مطلب ہے. تو اللہ کیا کہے گا؟ نہیں نہیں، تو نے غلط نہیں کیا، تو نے صحیح کیا، اس نے غلط کیا. اس کے رزق میں برکت چھین لوں گا میں، اس سے دل کا سکون چھین لوں گا، اور تیری غریبی میں میں تجھے بھی کھلاؤں گا، تیرے بچوں کو بھی کھلا کے دکھاؤں گا میں. تو اس لیے میرے بھائی، یہ جو بے غیرتی کی سب سے اعلیٰ قسم ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے نا، کہ بچیاں گھروں میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جاتی ہیں، اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ باپ کو پتا ہے اپنی بیٹی کو جب تک جاب نہیں کراؤں گا رشتہ نہیں ملے گا. دیکھو بیٹے پہ باپ جب خرچ کرتا ہے نا تو وہ ریٹرن ہوتا ہے سارا، کیونکہ بیٹا اپنے گھر میں رہنے والی چیز ہے. جتنا باپ بیٹے کی پڑھائی پہ لگائے گا، جاب پہ لگائے گا، اس کو باپ کو پتا ہے کہ بڑھاپے میں کس کے کام آئے گا؟ میرے کام آئے گا، میرا بیٹا ہے. تو حدیث میں آتا ہے انتا ومالو کا لی ابی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد سے، بیٹے سے فرمایا کہ تو اور تیرا مال سارا کس کا ہے؟ تیرے باپ کا مال ہے. باپ جب چاہے بیٹے کے بٹوے سے پیسے نکال کے جیب میں ڈال لے. فرمایا بیٹا باپ کا ہے تو اس کا مال بھی کس کا ہے؟ بولو نا بھائی، باپ. بیٹی کے بارے میں نہیں فرمایا یہ حدیث، صراحتن بیٹے کے بارے میں، اشارتن بیٹی کو بھی داخل کر لیں ایک الگ بات ہے. تو اب بیٹے پہ تو انسان خرچ کرتا ہے، بیٹی پہ کیا نقصان ہو رہا ہے؟ کہ آپ جب یہ شرط لگاؤ گے کہ میں نے شادی ایسی لڑکی سے کرنی ہے جو جاب کرتی ہو، تو آپ کی بیٹی کی شادی بھی پھر وہی کرے گا اس سے جو آپ کی، جب آپ کی بیٹی کیا کرتی ہوگی؟ بولو بھائی، جاب کرتی ہوگی. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آپ نے ادھر جو پیسہ بچایا ہے نا، ادھر بیوی پہ خرچ کرنے سے آپ نے ہاتھ روک لیا کہ یہ کمائے گی، یہ اپنا کمائے گی، میں اپنا کماؤں گا، وہ پھر کہاں نکلے گا؟ آپ کو اپنی بیٹی کو اتنا پڑھانا پڑے گا کہ اچھی جاب بھی ہو، پھر کوئی منحوس ہوگا جو پیغام نکاح بھیجے گا بے غیرت. اور جیسے ہی آپ نے اپنی ساری بچی پہ، اپنی بچی پہ جتنا آپ نے خرچ کیا تھا، اس کو ایم بی اے کروا دیا آپ نے، اس کو انجینئر بنا دیا آپ نے، اس کو ڈاکٹر بنا دیا آپ نے، جب کمانے کا ٹائم آئے گا نا، یہ ساری کمائی اس کا حرام خور سسرال کھائے گا فری پھوکڑ میں بیٹھ کے. آئی بات سمجھ میں؟ آپ کو اس میں سے ایک دھیلا بھی، بولو بھائی، آپ بچی بھی دے رہے ہیں، بچی کی ساری تنخواہ بھی کس کو دے رہے ہیں؟ سسرال کو. جہیز بھی دے رہے ہیں، اور پھر بھی ان کے سامنے بھیک مانگے کہ کہیں طلاق نہ دے دے کے لیے. یہ آج کل ہو رہا ہے، دامادوں کے سامنے ان کے تلوے چاٹتے رہتے ہیں سسرال والے کہ ہمارا داماد ہماری بیٹی کو اچھی طرح سے رکھے، کما کے بھی کھلا رہی ہے ان کو. تو یہ ہندوؤں کا نظام ہے میرے بھائی، مسلمانوں کا نہیں ہے یہ. یہ بے شرم بے غیرت قوموں کا نظام ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے. مسلمان کہتا ہے عورت کو جب گھر میں لاؤں گا اپنے خرچے پہ لاؤں گا، اپنے خرچے پہ کھلاؤں گا، اور اگر یہ کماتی بھی ہے ساری آمدن باپ کو دے دو جا کے، مجھے تمہاری آمدن کی ضرورت، بولو نا بھائی، نہیں ہے. یہ بیٹا جو ہے نا، اپنے بیٹوں کو بتایا کرو، بیٹا یہ جو بہو کما کے لا رہی ہے نا بیٹا، اس بہو پہ خرچ کس نے کیا تھا؟ اس کے باپ نے. تو اس کمائی کو جو خرچ کیا نا، اس کو کیش کرانے کا حق بھی کس کو ہے؟ باپ کو ہے. تو اگر بیٹا کہے کہ ابا یہ میری بیوی بھی تو ہے، تو بیٹا بیوی ہے تو اس کے بیوی ہونے سے تمہیں فائدے بھی تو کتنے حاصل ہو رہے ہیں. یہ اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے تمہارے گھر جب آئی ہے، اس نے جو قربانی دینی تھی دے دی، اب تمہارے ذمہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ خرچہ اس کا ڈالا ہے. بھائی کسی شے کے بدلے میں کچھ ملتا ہے نا کسی کو؟ بتا دو بھائی، نہیں سمجھ میں آ رہی، میں چلا جاتا ہوں گھر میں. دیکھو امام کو تنخواہ کیوں دی جاتی ہے؟ امام اپنے سارے کام کا چھوڑ کے آپ کو نمازیں پڑھانے کے لیے آ گیا یہاں پہ. اب عجیب بات ہے کہ آپ امام کو کہیں امامت بھی کرو اور پیسے بھی ہمیں دیا کرو، امام کہے گا دباؤ یہاں سے، الٹی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فقہا بیان کرتے ہیں کہ جو جس کی وجہ سے محبوس ہوتا ہے، اس کا خرچہ اسی کے ذمہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ محبوس ہوا ہے. محبوس کا مطلب اپنے آپ کو جس نے محدود کر لیا، جس کی وجہ سے کیا تو اس کا خرچہ اسی پر ہوگا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے فوج یا عدالتوں میں جو جج ہیں، علماء کہتے ہیں قاضی کی تنخواہ عوام کے ذمہ ہے، جج کی تنخواہ کس کے ذمہ ہے؟ عوام کی. کیونکہ جج لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے باقی کاموں سے فارغ ہو کر عدالت میں جا کے بیٹھتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں، جج نہیں، سارے سرکاری ملازم اس میں داخل ہیں. ان سب کی تنخواہیں کون اٹھاتا ہے؟ حکومت نہیں اٹھاتی، عوام اٹھاتی ہے. حکومت کا کام تو صرف مینجمنٹ ہے، حکومت نے تو کبھی ایک دھیلا بھی اپنی جیب سے نہیں دیا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے وزیر اعظم نے کبھی ایک روپیہ بھی کسی کو دیا ہے اپنی جیب سے؟ جیبیں ہی نہیں سلواتے یہ لوگ احتیاطاً، کسی کو کچھ دینا نہ پڑ جائے نکال کے. بلکہ حکومت کو تنخواہ بھی کون دیتا ہے؟ عوام دیتی ہے. وزیر اعظم کی جو تنخواہ ہے میں اور آپ اپنی جیب سے دے رہے ہیں، صدر کی جو تنخواہ یہ میں اور آپ، بولو نا بھائی اپنی جیب سے دے رہے ہیں. کیوں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بےچارے سارے کاموں سے فارغ ہو کر ہماری خاطر ملک کے صدر بنے ہوئے ہیں، اور یہ دنیا کا دوسرا کوئی کام چونکہ نہیں کر سکتے، اور ہمیں ایک عدد صدر کی ضرورت ہے یا نہیں ملک چلانے کے لیے، تو ہماری خاطر چونکہ صدر مملکت بنے ہوئے ہیں تاکہ ان جیسا اچھا آدمی ہمیں دوبارہ ملے گا نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی صابن پہ بھی ہم سے ٹیکس کاٹو، ہم جب سرف کا ڈبہ خریدیں اس میں سے بھی ٹیکس کاٹو، اور ہم جناب پیپسی پئیں تو اس میں بھی سے بھی، ہم گٹکا بھی کھائیں نا اس میں بھی چار آٹھانے آپ کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قاعدہ ہے، اصول ہے کہ جو اپنے آپ کو کسی کے لیے محبوس کر دے. علماء کہتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ مفتی کے لیے مسئلہ بتانے پر پیسے لینا جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مسئلہ بتانے پر پیسے لینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر مفتی کوئی ٹائم متعین کر دے کہ 6 بجے سے 7 بجے مثال کے طور پر، اس میں میں کوئی اور کام نہیں کروں گا، لوگ مجھ سے جو مسئلہ پوچھیں گے اس کا جواب دوں گا میں، ایسی صورت میں مفتی کے لیے مسئلہ پوچھنے والے سے پیسے لینا جائز ہو جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ اب یہ کس کے پیسے لے رہا ہے کہ بھائی میں نے اپنے آپ کو بانڈ کر لیا اس ٹائم میں آپ کی خدمت، میں نہیں لیتا پیسے کہیں، آپ یہ سمجھیں، میرا بھی 6 سے 7 ٹائم ہے مگر بغیر فری میں ہے وہ. اگر میں یا کوئی بھی مفتی لینا شروع کر دے تو جائز ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ یہ اس کی دلیل کیا ہوگی کہ بھائی اگر آپ کل کو میں یہ ٹائم نہ دیتا تو یہ ٹائم میں کسی اور کام میں، پیسہ کمانے میں بھی لگا سکتا تھا میں، اور بہت ساری چیزوں میں لگا سکتا تھا، مگر آپ کے لیے میں نے یہ ٹائم فارغ کر دیا. تو یاد رکھو فقہ کا ضابطہ ہے، اصول ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جو اپنے آپ کو کسی کے لیے بانڈ کر دے، محبوس کر دے. فوجیوں کی تنخواہیں کس کے ذمے ہیں؟ عوام کے. کیوں؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو یہاں کاروبار زندگی میں مشغول ہیں، بارڈر کی حفاظت کے لیے کچھ لوگ ہونے چاہیے، تو فوجیوں نے اپنے آپ کو بارڈر کی حفاظت کے لیے فارغ کر دیا کہ بھائی بارڈر سے تم محفوظ ہو جاؤ، امریکہ حملہ کرتا ہے، انڈیا حملہ کرتا ہے، چین حملہ کرتا ہے، کوئی بھی ملک حملہ کرے گا وہ ہم ہیں، اور بارڈر سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، پورا ایک سیٹ اپ نیٹ ورک چل رہا ہے. تو فوج کی تنخواہیں کس کی ذمے ہیں؟ عوام کے ذمے. آئی بات سمجھ میں؟ عوام سے پھر حکومت ایک طریقے سے لیتی ہے، ٹیکس وغیرہ کے ذریعے مختلف طریقوں سے لے کے پھر تنخواہیں تقسیم کی ہوئی ہیں. تو یہ اصول ہے، ضابطہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ جو جس کے لیے بند ہوتا ہے. یاد رکھو جب میاں بیوی میں شادی ہوتی ہے تو شوہر بانڈ نہیں ہوتا، عورت بانڈ ہو جاتی ہے، عورت محبوس ہو جاتی ہے، کس کے لیے؟ شوہر کے لیے. نہیں یہی بات سمجھ؟ شادی سے پہلے عورت آزاد ہے، بی اما پارک بھی جا سکتی ہے، ابا سے پوچھ کے جاتی ہیں کہ نہیں جاتی، وہاں بھی جا سکتی ہے. چمونی خالہ کے جا رہی ہوں آج میں، ہوتا ہے بھی چمونی خالہ کے جانا ہے، آپ چمونی خالہ کے جاؤ. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی منگیتر اپنی منگیتر کو روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا بھئی، تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے ابھی. آئی بات سمجھ؟ آپ کا اس پہ کوئی آرڈر نہیں ہے، نکاح ہو گیا رخصتی نہیں ہوئی تو بھی کوئی مرد کا عورت پہ زور نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن جہاں نکاح ہو گیا اب رخصتی، اچھا جب تک نکاح ہو رخصتی نہ ہو، شوہر کے ذمے بیوی کا خرچہ نہیں ہے، کیونکہ عورت نے ابھی اپنے آپ کو آپ کے لیے بانڈ نہیں کیا ہے. کاش یہ بات دماغ میں اتر جائے، ہمارا کلچر کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، دینداروں میں یہ عذاب آیا ہوا ہے بیویوں سے کموانے کا. تو جب رخصتی ہو گئی، پہلی بات رخصتی کس کی ہوتی ہے؟ آپ کی ہوتی ہے، اس کی ہوتی ہے. آپ اگر بانڈ ہوتے تو رخصتی ہو کے آپ جاتے گھر داماد بنتے، شکر کریں نہیں بنے. رخصتی لڑکی کی ہوتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ آپ کی خاطر آپ کے گھر میں آ رہی ہے، آپ کی خاطر اپنے آپ کو بانڈ کر رہی ہے، یہ ساری زندگی آپ کی خدمت میں گزارے گی. ابھی یہ جسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے بھائی آپ کے چرنوں میں رہے گی، آپ کے پاس رہے گی. ابھی یہ ابھی آپ سے پوچھے بغیر اپنے ابا کے گھر نہیں جا سکتی، ابھی آپ سے پوچھے بغیر اپنی اما کے گھر نہیں آ سکتی، یہاں تک کہ آپ سے پوچھے بغیر یہ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی آپ سے پوچھے بغیر. کتنا بڑا، کیونکہ اگر آپ گھر میں موجود ہیں اور اس نے نفلی روزہ رکھ لیا تو شریعت کہتی ہے ممکن ہے مرد کو خواہش ہو بیوی کی طرف جانے کی، جب اسے پتا چلے گا کہ محترمہ کا آج روزہ ہے تو اس کے جذبات مجروح ہوں گے، کہے گا میں نے اس لیے تھوڑی خرچہ کیا تھا تمہارے اوپر، میں جو تمہیں انڈے پراٹھے اور ڈبل روٹی اور کھلا رہا ہوں اس لیے تھوڑی کہ تم روزے رکھو اور حج کرو اور زکات دو، میں تو بھائی اپنے فائدے کے لیے لایا تھا. یہ روزانہ ماشاءاللہ روزے سے ہیں یہ. تو شریعت نے اس کو نفلی روزے پر پابندی لگا دی. شوہر اگر گھر میں ہے, گھر میں نہیں ہے سفر پہ گیا ہوا ہے, پھر رکھ سکتی ہے. پھر شوہر منع کرے تو بھی رکھ سکتی ہے, کیونکہ شوہر کا منع کرنا شوہر کے ڈھیٹ ہونے کی علامت ہوگی, بھئی تیرا کوئی نقصان نہیں کیوں خام خام میں منع کر رہا ہے اس کو. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بانڈ ہو کے آ گئی آپ کے گھر, بنیادی حقوق شوہر کے کیا ہیں, آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نکلے گی. یہاں میں خواتین کو بھی ایک بات بتا دوں کہ رخصتی عورتوں کی ہوتی ہے, مردوں کی نہیں ہوتی. وہ جیسے پہلے ہوتے ہیں ویسے ہی رہنے دیا کرے ان کو. ہمارے ہاں ایسا لگتا ہے کہ آدمی کی رخصتی زیادہ ہوئی ہے, بیوی کی کم ہوئی ہے. یہ اس پر اتنی پابندیاں نہیں لگاتا جتنی وہ آنے کے بعد اس پر لگا دیتی ہے. گھر سے باہر جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں بتایا بھائی, وہاں جا رہا ہوں. کیوں؟ ابھی تو آئے تھے آپ وہاں سے, کوئی وجہ؟ کہتے خوف خدا. ویسے ہی جا رہا ہوں. ویسے ہی کیوں؟ جا ہی نہیں رہا, باڑ میں جائے میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ. پھر خیال آئے چلو یار فلاں دوست سے ملتے ہیں. آپ پھر جا رہے ہیں, دوستوں سے آپ کی جان ہی نہیں چھوٹتی ہے بھائی. اب کیا ہے کہ کسی کا فون آ گیا ملنے کے لیے, اب آپ جا رہے ہیں. تو ایسے آدمی پریشان ہو جاتا ہے, نہ میں اما کے گھر جا سکتا ہوں, نہ باپ سے مل سکتا ہوں, نہ دوست سے مل سکتا ہوں, نہ میں ادھر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ سکتا ہوں. گٹکا بھی وہی ہوتا ہے نا بے روزگاری میں, شادی سے پہلے وہ جا کے گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھتا تھا, کبھی اس تھڑے پہ بیٹھا ہوا ہے, کبھی اسی نالے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, کبھی گٹکا کھا رہا ہے کسی کے ساتھ. ایک آزاد زندگی تھی. وہ کہتا ہے شادی کر کے کیا ہو گیا, میں پھنس گیا بری طریقے سے. ابا اتنا نہیں پوچھتے تھے جتنا یہ پوچھ رہی ہے, کہاں جا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, ایک ایک چیز کی رپورٹ. اور اوپر سے یہ جو موبائل ہے نا, موبائل یہ بالکل ریموٹ کنٹرول کی طرح کسی کو قابو میں رکھنے کا ذریعہ ہے. آپ گھر سے باہر گئے, بیوی کو ٹوپی کرا دیا آپ نے, انڈا موڑ کا کہہ دیا, نکل گئے یو پی کی طرف. اب موبائل سے کہاں ہیں, موبائل سے ایک میسج آئے گا چپتا ہوا. میں تو مردوں کے, میں خود آدمی ہوں نا, مجھے پتا ہے. اب کہیں بیٹھا ہوا ایک دم میسج آیا نا کہاں ہے, ایسے اندر سے آدمی کو تلملا جاتا ہے کہ کیا بتاؤں. اب بتاؤ وہاں ہوں. اول تو ہر بات صاف صاف بتانے کی نہیں ہوتی. آپ بیت الخلا میں ہیں, اب یہ بتائیں گے میں بیت الخلا میں بیٹھا ہوں. تو بالکل ریموٹ کنٹرول کی طرح نا اس بیچارے کو کنٹرول میں رکھتی ہیں. تو ایسی خواتین کو میں کہتا ہوں کہ دیکھو تمہاری رخصتی ہوئی ہے, اس کی رخصتی نہیں ہوئی ہے. یہ وہیں اپنے ماں باپ کے گھر یا اپنے گھر میں جیسا ہے اس کو ویسے ہی رہنے دو. رخصتی آپ کی ہوئی ہے, آپ نے اپنے آپ کو اس کے لیے بانڈ کر دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ بند ہو گئی ہو اس کے لیے. آپ کو آنے جانے سے پہلے پوچھنا پڑے گا, اس کو کہیں آنے جانے سے پہلے آپ کو بتانے کی ضرورت, یہ اس پر لازم نہیں ہے. یہ بغیر بتائے بھی جا سکتا ہے کہیں بھی. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ زندگی بعض مردوں کی عذاب بن جاتی ہے. وہ بالکل ایسے کنٹرول میں آئے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے بالکل ریموٹ کنٹرول کی طرح. تو مرد کی یہ نیچر نہیں ہے, یہ پاگل ہو جاتا ہے, وہ دماغ خراب ہو جاتا ہے. گھر میں لڑائیاں چخ چخ پخ پخ, ایک مصیبت. البتہ یہاں ایک بات ہے کہ عورت کہے گی کہ ٹھیک ہے مجھ پر تو اتنی پابندی ہے مرد نے لگا دی ہیں, گھر سے باہر نہیں جاؤ تو آ رہا ہے کون تو مجھے پہلے رپورٹ پیش کرو, سالہ ملنے آئے گا تو دو گھنٹے بیٹھ سکتا ہے, اس کے بعد بولو پتلی گلی سے نکلو یہاں سے. ٹھیک ہے نا, دودھ اتنا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے کہ پورا سسرال آ رہا ہے, دودھ پتیاں پورے جو ہے نا پورا سسرال کے ٹبر پی پی کے جا رہے ہیں. تو آدمی کو تکلیف ہونے لگتی ہے, بھائی میں سعودی عرب سے پیسہ کما کما کے بھیج رہا ہوں اور یہ سارا کہاں جا رہا ہے, یہ سارا سسرال میں خرچ ہو رہا ہے. تو خواتین کہتی ہیں ہم پر تو اتنی پابندیاں, اور میاں صاحب کہیں جانے سے پہلے ان پر لازم, ان پر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں بتا کے جائے کہاں جا رہے ہیں. تو یہ کیا ظلم ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے. آپ پر جب اتنی پابندیاں لگا دی تو آپ کو شریعت نے ایک کام کر دیا, وہ یہ کہ شریعت نے شوہر کو کہا کہ تمہاری خاطر بند ہے یہاں پہ, تو اب اس کے خرچے کس کون اٹھائے گا؟ بولو بھائی, جو جس کی خاطر بند ہوتا ہے تو اس کا سارا خرچ. امام کی تنخواہ مقتدیوں پہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے بھائی. امام کے لیے گیس, پانی, گھر, یہ بنیادی خرچے جتنے ہیں یہ سارے کس کے ذمے ہیں؟ گیس کا بل, بجلی کا بل, گھر مناسب ملے اور, تھوڑی غیرت دلا رہا ہوں, گھر مناسب ملے اور ہے بھائی وظیفہ, معقول وظیفہ, یہ ساری چیزیں کس کے ذمے ہیں؟ مقتدیوں کے ذمے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ ہماری وجہ سے بانڈ ہوا ہوا ہے. فجر میں بھی, ظہر میں بھی, عصر میں بھی, مغرب میں بھی, عشاء میں بھی, ان پانچ ٹائم پہ اس نے حاضری دینی ہے. تو جو بیوی ساری زندگی کے لیے جس نے اپنے آپ کو بانڈ کر لیا ہو آپ کے گھر میں, تو اس کا تو پورا A to Z خرچہ کس کے ذمے ہوگا؟ شوہر کے ذمے ہوگا. یہ اللہ نے عورت پر انعام کیا ہے، یہاں تک کہ اتنا بڑا انعام کر دیا، فقہا کہتے ہیں کہ عورت کو اگر اپنے باپ کی وراثت سے کروڑوں کی جائیداد ملی ہے، کروڑوں کی، اور تو اس جائیداد میں سے عورت شوہر اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا کہ تمہارے تو پاس اپنے اتنے پیسے ہیں، اب یہ ناشتہ میرے ذمہ نہیں ہے، ناشتہ تم اپنے خرچے پہ کیا کرو، نا 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 نا، یہ چنچی چلا رہا ہے، ریڑی لگا رہا ہے، اور بیوی ماہانہ 1 کروڑ کماتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟
یہ ان سے بولیں جلدی سے جنریٹر چلائیں بھائی، ہمیں دیکھو انا للہ پڑھا کسی نے؟ لائٹ گئی، انا للہ پڑھا کسی نے؟ نہیں پڑھا نا، میں نے خود بھی، مجھے بھی یاد نہیں رہا، یہ وہ مثال ثابت ہو گئی جو میں بتاتا تھا، ان سے بولیں جلدی چلائیں بھائی جنریٹر.
تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ بیوی اگر 1 کروڑ کماتی ہے ماہانہ، اور آپ سارا دن خون پسینہ بہا کے رکشہ چلاتے ہو گرمی میں، اور کماتے ہو 200 روپے کماتے ہو مثال کے طور پر، تو بھی بیوی کا ناشتہ، کھانا، رات کا کھانا کس کے ذمے ہے؟ آپ کے ذمے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے بیگم سے کہ آپ کی تو اپنی اتنی کمائی ہے تو خود کھا لیا کرو نا، دیکھ نہیں رہی میرے حالت کیا ہو رہے ہیں؟ نہیں، بات سمجھ میں. اگر آپ نے یہ تانا دیا تو عورت کو یہ شریعت حق دیتی ہے کہ عورت کہے میں نے جو اپنے آپ کو آپ کی خدمت کے لیے بانڈ کیا ہوا ہے تو یہ خرچہ کس کے ذمے ہے؟ آپ کے ذمے. لہذا میں جا رہی ہوں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی، مجھے یہ والا آدمی نہیں چاہیے، طلاق لو، عدت گزار کے میں کسی اور سے شادی کروں گی. عورت کو یہ حق دیا ہے شریعت نے کہ وہ طلاق لے سکتی ہے، ایسی صورت میں لینا نہیں چاہیے، میں مثال دے رہا ہوں. البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ چیزیں اخلاقیات سے بعض چیزوں کا تعلق ہوتا ہے. وہ اخلاقیات کیا ہیں؟ کہ شوہر پر لازم نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکلتے ہوئے بتائے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں سے آ رہا ہوں، کتنے بجے آؤں گا، ساری رپورٹ پیش کرے اس کو. لازم تو اتنا ہے کہ بس رات گزارے بیوی کے ساتھ، لیکن کچھ چیزوں کا اخلاقیات سے تعلق ہوتا ہے. وہ اخلاقیات کیا ہے کہ آپ اگر کہیں دیر کے لیے جا رہے ہیں تو اخلاقیات کا تقاضا ہے بتا دیں اس کو، سمجھے ہو بات کو، تاکہ وہ خام خواہ میں پریشان نہ ہو. اچھے مرد شریف لوگ اکثر بتا کے جاتے ہیں، بیگم فلاں جگہ جا رہا ہوں، ٹوپی نہیں کرا رہا، وہیں جا رہا ہوں جہاں بتا رہا ہوں، کچھ دیر کا کام ہے، ہو سکتا ہے دیر ہو جائے، دیر ہو گئی تو مجھے فون نہیں کرنا پلیز، میں پہلے سے بتا کے جا رہا ہوں کہ دیر بھی ہو سکتی. شریف آدمی عام طور پر گھریلو ماحول اچھا اسی طرح بنتا ہے. اسی طرح عورت 1 کروڑ روپے کماتی ہے، اس کا میاں بےچارہ غریب ہے، ٹھیک ہے شوہر پر لازم نہیں ہے کہ بیوی کو، یعنی بیوی پر لازم نہیں ہے شوہر کو کھلائے، مگر اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ شوہر اگر غریب ہے، بیوی مالدار ہے، تو بیوی کو پھر اپنے شوہر کا اس کے کہے بغیر خیال کر لینا چاہیے کہ میرے میاں ہیں، سمجھ رہے ہو بات کو؟ آپ لوگ بھی کسی کے میاں ہیں یا نہیں ہیں؟ بہت سارے لوگ ہوں گے غریب ہوں گے، بعض کی بیویاں مالدار ہوتی ہیں، پھر بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر پہ ہدیہ دے دیا کرے، اس کو خرچ کر دیا کرے، بھائی میرے سر کا تاج ہے یہ، بغیر کہے، لازم نہیں ہے مگر کر دیا کرے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذیل القدر صحابی، یہ بہت غریب تھے اور تھے بڑے مفتی. صحابہ کرام میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا مفتی کوئی نہیں گزرا، اور عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں جیسے مفتی بھی کہیں نہیں تھے، اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے مفتی تھے، لیکن تھے غریب، ان کی بیوی مالدار تھی. ایک مرتبہ، یہ جنریٹر کیوں نہیں چلا رہے بھائی، شور ہو رہا ہے یو پی ایس کا، ذرا پیچھے کوئی صاحب جا کے خادم کو دیکھیں، بولے جنریٹر چلاؤ جلدی سے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، بیوی مالدار تھی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین میں بیان کیا صدقے کا، خرچ کیا کرو دوسروں پر، ثواب ملے گا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ گھر آئیں، انہوں نے دیکھا کہ میرے میاں سے زیادہ غریب تو مجھے مدینہ میں کوئی نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا، تو کہنے لگی اپنے شوہر سے کہ آپ جائیں اللہ کے نبی سے پوچھیں کہ میری بیوی مجھ پہ صدقہ کرنا چاہتی ہے، یعنی ہدیہ، تو کیا اس جائز ہے، ثواب ملے گا اس پہ، یا دوسرے غریبوں کو ہی کھلانے پہ ثواب ملتا ہے، اپنے میاں کو کھلانے پہ نہیں ملتا؟ بھائی جنریٹر چلاؤ، کیوں نہیں چلا رہے جی؟ اچھا چل رہا ہے. تو جا کے پوچھا کہ بھائی این اللہ کے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ نبی سے جا کے پوچھیں کہ بیوی شوہر کو کھلائے گی ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرم آئی اس سے کہ میں اپنے بارے میں نبی سے جا کے پوچھوں. غیرت بتا رہا ہوں نا, غیرت. میں نبی سے خود پوچھوں یا رسول اللہ میں اپنی بیگم سے لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا, تو آپ کو شرم آئی, فرمایا پوچھنا ہے جا کے خود ہی پوچھ لو. تو حضرت اور یہ کہا کہ نام نہیں بتانا, عبداللہ بن مسعود کی بیوی آ کے پوچھ رہی ہے. نبی کو پتا چل جائے گا کہ شرم اور حیا کے خلاف ہے, کہ نبی کے دل میں ایک بات آئے گی دیکھو بھائی غیرت کی بات ہے کہ نہیں ہے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا گئیں, دروازہ بجایا, تو کہتی ہیں میں جب نبی کے دروازے پر گئی تو اور بھی کچھ خواتین یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوئی تھیں کہ ہم صدقہ کرنا چاہتے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے اس زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا, بیوی مالدار شوہر غریب, شرافت پہلے دیکھی جاتی تھی پیسہ بعد میں. دولت مند عورت غریب سے شادی کر لیتی تھی یہ سوچ کے کہ آدمی شریف ہے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے, اور آج کل چرسی ہیروئن جی سے کر لے گی دولت دیکھ کر, شرافت نہیں دیکھتی آج کل. پھر جب وہ پیسے والا آدمی جب غلط حرکتوں میں نظر آتا ہے نا, دس دس لڑکی, جب پیسہ آتا ہے اور شرافت نہ ہو تو پھر شر اور آفت آتی ہے ساتھ میں, پھر دس دس بیس بیس لڑکیوں سے تعلقات ہیں اس کے اور عیاش ہے, پھر بیچاری پریشان ہوتی ہیں. تو وہ غریب اچھا نہیں ہے, جو کم از کم یہ تو پتا ہے کہ میرا ہے یہ. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ گئی ہیں, یہ مجھے بولنے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے اس یو پی ایس کی آواز کی وجہ سے. جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, حضرت بلال آئے, پوچھا حضرت بلال سے, عرض کیا کہ نبی سے پوچھیں کہ خاتون آئی ہیں مسئلہ پوچھ رہی ہیں اپنے شوہر کو ہدیہ دینا صدقہ کرنا یہ کیسا ہے. تو اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے کہا کہ جاؤ نام پوچھ کے آؤ کون سی خاتون پوچھ رہی ہیں یہ. حضرت بلال آئے تو حضرت زینب نے صرف مبہم سا نام بتایا زینب, یہ نہیں کہ اپنے میاں کی بیوی, اپنے شوہر عبداللہ بن مسعود کی بیوی بات کر رہی ہوں. وہ راز رکھتی تھی راز کہ بھائی شوہر کی عزت کہیں مسئلہ نہ ہو جائے, شوہر نے منع کیا تو بس بتاؤ نہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ایو زینب, مدینہ میں زینب نام کی عورتیں تو بہت ہیں, کون سی والی زینب ہیں یہ. شاید اللہ کے نبی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ بھائی پتا چلے, شوہر کی حالت دیکھ کے بتاؤں گا کہ ہاں اس پہ خرچ کرو بہت ثواب ملے گا. شوہر کی حالت دیکھنا چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ شوہر کون ہے. اب جیسے دیکھو ہمارے پاس کوئی خاتون پوچھتی ہے نا کہ میں اپنے میاں کو اپنی تنخواہ میں سے 50% دیتی ہوں, تو میں پوچھتا ہوں آپ اپنے میاں کے ذرا حالات بتائیں. اگر وہ میاں اس قسم کے ہے نا لالچی, پھر اگر بیوی اپنی کمائی میں سے اس کو دے رہی ہے وہ اس کو اور بھکاری بنا رہی ہے, وہ تو اور پاؤں جو ہے نا پھیلا کے گھر میں پڑ جائے گا, بولے گا کہ میں نے اچھا ایک کمائی آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایو زینب, کون سی والی زینب. تو حضرت زینب نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کی زوجہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بلال سے, حضرت بلال سے, ان سے کہو کہ اگر تم اپنے شوہر پہ خرچ کرو گی تمہیں دگنا ثواب ملے گا, ایک صدقہ کرنے کا, دوسرا رشتہ داری جوڑنے کا. شوہر کا بھی تو ایک رشتہ ہے کہ نہیں ہے, یہ رشتہ مضبوط ہو جائے گا. عبداللہ بن مسعود کہیں گے دیکھو میری بیوی کتنی اچھی ہے, فلاں موقع پر اس نے میرا خیال کیا. تو خواتین کو مسئلہ تو یہ ہے کہ 1 کروڑ بھی کماتی ہوں شوہر پہ خرچ کرنا لازم نہیں ہے, لیکن اگر خرچ کر دیا کریں تو اس سے میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے. شوہر کو خیال آئے گا کتنی اچھی بیوی اللہ نے مجھے دے دی, اللہ کرے ایسی 4-6 نہیں, وہ کہے گا یہ 1 ہی کافی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یو پی ایس بند ہوگا تو میرا دماغ چلے گا, یہ شور کی وجہ سے نا دماغ خراب ہو رہا ہے. جلدی سے بات سمیٹ کے ختم بھی کرتا ہوں میں, وقت بھی زیادہ ہو گیا. تو میں جو اصل بات عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بیویوں سے کموایا نہ کرو, یہ شرطیں نہ لگایا کرو, ایسی جگہ شادی کریں گے جہاں بیگم کماتی ہو. بولے نیا نانا کماتی بھی ہے نا, ہماری شرط یہ کہ جاب چھڑوائیں گے ہم اس سے, یہ پہلے بتا دیں. ہمارا خاندانی نظام ہے, ہمارا ایک کلچر ہے, وہ یہ کہ ہمارے گھر عورتیں ہمارے یہاں گھروں میں رہتی ہیں, مرد سارے کما کے لاتے. ہم اپنے گھر کا ماحول نہیں خراب کرنا چاہتے. گھر میں یاد رکھو گھر تو عورتوں سے آباد ہوتا ہے, بہنوں سے, بیٹیوں سے, بیگم سے, ان سے گھر آباد ہوتا ہے. یہی نہیں ہوگا تو پھر کیا فائدہ. صبح تالا لگا کے جا رہے ہیں, ابا آفس گئے ہوئے ہیں, بیگم صاحبہ جاب پہ گئی ہوئی ہے, بچے اسکول گئے ہوئے ہیں, گھر میں تالا ہے, شام کو آ کے ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے, ملاقات ہو رہی ہے آپس. ایسا نہیں ہونا چاہیے, گھر میں رہ لے. بعض لوگ سادہ مزاج ہوتے ہیں لیکن باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ دیکھو ان کے گھر میں افراد بہت تھے, ظاہر افراد ہوتے ہیں تو خواتین بھی ہوتی ہیں, تو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کچن کا جو ماحول ہے نا بڑا اچھا ہے, ہر وقت کوئی نہ کوئی خاتون کچن میں رہتی ہے. کچھ نہ کچھ پکڑا ہوتا ہے, کوئی کیا بنا رہی ہے, کوئی کیا بنا رہی ہے, کہنا بڑا اچھا ماحول لگتا ہے, ایسا لگتا ہے گھر آباد ہے. تو خاندانی لوگ جو ہے نا ان چیزوں سے خوش ہوتے ہیں. اور جو آدمی خاندانی نہیں ہوتا, غیرت نہیں ہوتی, وہ کہتا ہے پیسہ آنا چاہیے, پیسہ آنا چاہیے, گھر آباد ہو یا نہ ہو, آپس میں محبتیں ہو یا نہ ہو, میاں بیوی میں محبت ہو یا نہ ہو, کہے گا بزنس مین سے شادی کروں گا, آدھے پیسے اس کے آدھے میرے. اور اس سے بھی بڑے بےغیرت ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں سارے اسی کے, میں یہاں بیٹھ کے صرف کھاؤں گا بیٹھ کے. شرطیں لگاتے ہیں کہ بھئی ایسی عورت سے شادی کر لیے, جاب خود کرتی ہو, ہمیں بھی کما کے کھلائے. تو یہ بڑے بڑے بےغیرت ماشاء اللہ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو دیکھ کے سوچتا ہوں کہ شاید ہماری بخشش ہو جائے, ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ بخشش ہو. لیکن جب ایسے لوگوں کے قصے میں سنتا ہوں, فون پہ کوئی خاتون بتا رہی ہے میں اپنے پورے سسرال کو کھلاتی ہوں, تو خیال ہوتا ہے یا اللہ ہم برے ہیں, اتنے نہیں ہیں, تو پہلے ان کو جہنم میں پھینکنا, تو ان سے امیدیں بھر جائے گی, اور پھر ہمیں کہنا چلو تم بھی کوئی اتنے اچھے نہیں تھے لیکن اتنے برے بھی نہیں تھے, تو کسی کو جنت میں بھی تو بھیجنا ہے نا. میں نے بعض تو ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ بھی کہیں گے نا کہ بھائی جنت میں تو کوئی جا ہی نہیں رہا, ٹھیک ہے, تو چلو ہم جیسے نالائقوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائیں, کہ جہنم میں جانے کے لیے وہ تم سے بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں. وہ تو اتنے بڑے اللہ کا شکر ہے ہم نہیں ہیں کہ شوق ہو ہمیں کہ بھئی یہ کما کما کے ہمیں بھی کھلائے. تو اتنے برے نہ بنو. میں جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, کچھ سوالات کسی نے پوچھنے تو پرچی بھیج دے جلدی سے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو حکم دیا کہ اگر اس کے بچے کا بچپن میں انتقال ہو جائے تو وہ کیا کرے, صبر کرے. دو باتیں سوچ کے, ایک بات تو یہ کہ بھئی یہ بچے نے جانا تھا, یہ تو ہونا ہی تھا, یہ اتنے ہی دنوں کے لیے آیا تھا, اور دوسری بات یہ سوچے کہ یہ ہمیشہ کے لیے جدا نہیں ہوا ہے, یہ عن قریب اگلے جہاں میں ملنے والا ہے. مسلمان کے جتنے بچے بچپن میں فوت ہوتے ہیں سارے اللہ کے ہاں جمع ہو رہے ہیں, بچپن میں واپس ملیں گے, اور ان تمام بچوں کی روحیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کے جمع ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پہ دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, اور ڈھیر سارے بچے دیکھے حضرت ابراہیم کے چاروں طرف کھیل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, تو جبریل نے کہا یہ مسلمانوں کے وہ بچے ہیں جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں, کتنی اچھی حالت میں اللہ ان کو وہاں رکھتے ہیں, اور آگ مل بھی جائیں گے قیامت کے دن. اور صرف یہ نہیں کہ ملیں گے بلکہ اللہ سے سفارش بھی کریں گے, وہ سفارش بھی کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کے تین بچے مر گئے اور اس نے صبر کیا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. ایک صحابیہ نے پوچھا یا رسول اللہ دو, آپ نے فرمایا دو مر گئے تو اس کے لیے بھی میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں اگر وہ صبر کرے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر صحابی پوچھتے نا ایک بچے کے بارے میں تو نبی اس کی بھی ضمانت لیتے, بشرطے کہ صبر کرے. وہ صبر میں کیا بات ہے, شکوے شکایتیں نہ ہو, چیخنا چلانا نہ ہو. جو میں اصل بات کر رہا تھا کہ بعض چیزیں عورت پہ بری لگتی ہیں مرد پہ بھی زیادہ بری نہیں لگتی. تو مرد پہ بے غیرتی, بیوی سے کموانا مرد پہ بہت برا لگتا ہے, یہ مرد کو اللہ نے خرچ کرنے والا بنایا. عورت مانگتی بھی اتنی بری نہیں لگتی, مرد برا لگتا ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہیں, اب جیسے بزدلی ہے, بزدلی عورت میں اتنی بری نہیں ہے مرد میں زیادہ بری ہے, سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. بیوی چھپکلی سے ڈرتی ہے اتنا مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ چھپکلی سے ڈرتے ہو اس کا مطلب ہے رخصتی آپ کی ہونی چاہیے تھی, پھر غلط ہو گیا حساب کتاب, سیٹنگ غلط, دوبارہ سے بارات بلاؤ, بولا بھائی ادھر کا ادھر کرو, ادھر کا حساب کتاب ادھر کرو. وہ چوہے سے ڈر رہی ہے سمجھ میں آتا ہے, آپ بھی اگر چوہے سے ڈر رہے ہو تو میرے بھائی پھر آپ گھر نہیں چلا سکتے. جو آدمی چوہے سے ڈرتا ہو, بیوی تو پھر چوہے سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے, وہ تو اس سے بتری کے والا ڈرے گا ہے بھائی, چوہا دیکھ کے بے ہوش ہو رہا ہے تو بیوی دیکھ کے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس کو بیوی. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی. تو بزدلی عورت میں زیادہ بری مرد میں, عورت میں کم بری مرد میں زیادہ بری. اسی طرح بعض چیزیں عورت میں زیادہ بری, بے حیا ہونا, بے شرم ہونا مرد میں بھی برا عورت میں بھی برا, لیکن عورت میں زیادہ برا ہے. مرد بے شرم ہو, مرد تو ہوتے ہی بے شرم ہے, شرمیلے ہوتے ہی نہیں ہیں, تو یہ برائی ہوتی ہے مردوں میں عام طور پہ, لیکن عورت میں اگر شرم نہیں ہے یہ زیادہ برائی ہے. اسی طرح مرد بھی چیختا ہوا برا لگتا ہے, اللہ نے دونوں کو منع کیا, مرد کو بھی چیخنے سے عورت کو بھی چیخنے سے منع کیا, لیکن مرد چیختا ہوا اتنا برا نہیں لگتا, عورت چیختی ہوئی زیادہ بری لگتی ہے, کیونکہ اس کے لیے چیخنا زیادہ برا, وہ عورت ہے, اس کو اپنی آواز پہ کنٹرول زیادہ کرنے کا حکم ہے. تو اب میت ہو گئی چیخ رہی ہے, ہائے میرا بچہ چلا گیا, ہائے ہوئے ہائے ہو گیا, یہ کوئی ترس کھانے کی چیز نہیں ہے, ایسی عورت قابل رشک نہیں ہے بلکہ یہ قابل تنبیہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے حضرت جعفر تیار, جوان خوبصورت, بہت خوبصورت تھے حضرت جعفر تیار, اور اتنے بہادر, آپ کی چار بیویاں تھیں چاروں جوان, تو شوہر جب اتنا خوبصورت ہو، جوان ہو، تو بیویوں کو ان سے کیسا عشق ہوگا؟ بڑے بہادر بھی تھے، لڑائیوں جنگوں میں آ کے خود لڑا کرتے تھے۔ غزوہ بدر میں جب دونوں جنگ فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں نا دونوں طرف مشرکین کی، تو مشرکین میں سے دو سردار کافر نکلے اور کہا حل میں مبارز، کون ہے جو ہم سے پہلے مقابلہ کرے گا؟ یہ بڑے بہادر لوگوں کا کام ہوتا ہے یہ جنگ میں چیلنج کرنا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک سامنے سے جو پارٹی آئے گی نا، دو آدمی آئیں گے، دونوں میں سے ایک بھی زندہ ہے، جنگ شروع نہیں ہوگی۔ یہ بہت بہادر، اس میں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے آگے، کیا جوان بہادر صحابی تھے، خوبصورت بھی تھے، قریشی تھے، نبی کے سگے چچا کے بیٹے، یہ آئے بولا کہ ٹھیک ہے مقابلہ کرو۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے، یہ کمال جو ہے نا کہ جب تک میں زندہ ہوں یا تم زندہ ہو جنگ نہیں ہوگی، دونوں میں سے ایک مرے گا پھر جنگ شروع ہوگی۔ اور یہ بھی پتا ہے کہ سامنے سے بھی کوئی بہت بہادر آدمی آیا ہے، اتنے خوبصورت، اتنے بہادر، فصیح و بلیغ، تو ان کی بیویوں کو کتنی محبت ہوگی۔ لیکن حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے غزوہ موطہ میں، شہید ہو گئے، شہادت اچانک موت ہوتی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ان کی بیویوں کو بتاؤ، ان کے گھر میں اطلاع دو کہ جعفر طیار شہید ہو گئے، جب انہوں نے بتایا تو چیخنے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور ظاہر غم لگا ان کو، جوان شوہر اتنا خوبصورت اور چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ ان پہ اور ترس آتا ہے۔ مگر نبی نے ایسے رونے کی اجازت نہیں دی، آپ نے صحابی سے کہا دوبارہ منع کرو کہ اپنی آواز کو پست کرو، گھر سے آواز باہر نہ نکلے، آواز پست کرو۔ پھر آواز آئی تو آپ نے فرمایا جاؤ مٹی لے کے ان کے منہ پہ خاک پھینک دو، اتنا غصہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حالانکہ یہ موقع تو ترس کا موقع ہے نا کہ بھائی رونے دو، چیخنے دو، جوان شوہر چھوٹے چھوٹے یتیم بچے چھوڑ کے چلا گیا، ان عورتوں کا ایک مسئلہ اور پھر یتیم بچے چھوٹے چھوٹے، ان پہ کتنا ترس آتا ہے۔ لیکن نبی ان بچوں کی ماؤں کو رونے کی اجازت نہیں دے، رونے کی اجازت ہے آواز ہلکی کر کے رو بیٹھ کے، اور کتنی سخت تنبیہ کے منہ پہ مٹی پھینک دو، خاک پھینک دو ان کے جا کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پہ لعنت کی ہے جو میت پہ بین کرتی ہے، چیخ چلا کے روتی ہے۔ یہ کمال نہیں ہے کہ بھائی کے مرنے پر ہاں ہو ہو کرنا، شوہر کے مرنے پر چیخنا، گھر سر پہ اٹھا لینا، اور باپ کے مرنے پر، ماں کے مرنے پر، بلکہ اپنی آواز کو کنٹرول کرنا یہ مرد کے ذمے بھی ہے اور عورت کے ذمے بھی۔ خاندانی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ان کے یہاں میتیں ہوتی ہیں۔ دیکھو یہاں چار لڑکے شہید ہو گئے تھے، ادھر کارنر پہ گھر ہے، میں ان کو جانتا نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا کون ہے۔ جب چاروں کی اطلاع آئی تو مجھے پتا چلا بھائی یہاں چار افراد رہتے ہیں اور چاروں بھائی ایک وقت میں شہید ہو گئے۔ حیرت ہوئی کون ہے بھائی یہ۔ ہم جب ان کے گھر گئے تو ان کے گھر سے کسی عورت کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی، ان چاروں کی بھی بیویاں تھیں، چار جوان عورتیں اور چاروں کے بچے، ان عورتوں کو تو گھر سر پہ اٹھا لینا چاہیے تھا۔ میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کتنے دیندار گھرانہ ہے، وہ ٹارگٹ کلنگ میں نا چاروں بھائیوں کو کسی دہشت گرد نے، بدبخت نے شہید کر دیا، چاروں شادی شدہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، چار جنازے ایک گھر سے نکل رہے ہیں، چار جوان عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، چاروں کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم، اس گھر میں کیا حال ہوا ہوگا۔ لیکن ان عورتوں کو سلام ہے سو دفعہ، ان کے صبر اور ان کی عظمت کو سلام، کہ چیخنے چلانے کی آوازیں گھر سے باہر نہیں آئیں۔ تو ایسا ہونا چاہیے بھائی ہمارے گھروں میں، اللہ سب کے بچوں کی حفاظت کرے، سب عورتوں کے سہاگ کو اجڑنے سے بچائے، سب کو زندگی دے۔ اللہ سے ہم صبر، ہم عافیت مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں کسی پریشانی میں ہمارے بچوں کو اللہ زندگی دے اور ان کو جوانی کی دہلیز تک پہنچائے، ان سے کام لے۔ اللہ سے جو ہے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر کوئی مصیبت مقدر میں ہے اور وہ آ گئی تو ایسے موقع پر پھر شریعت نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ صبر اللہ تعالی ہمیں ایسے موقع پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کسی نے سوال پوچھا ہے جنریٹر تو نہیں چلا ابھی تک، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، شوہر کی جاب چھوٹ جائے اور فی الحال کوئی روزگار نہ ہو تو کیا بیوی وقتی طور پہ کما سکتی ہے؟ جی ہاں کما سکتی ہے، کیونکہ ایسی صورت میں شوہر کی طبیعت میں لالچ نہیں ہے، وہ بیچارہ جاب کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ میں نے بتایا اگر اس کی طبیعت میں لالچ نہیں ہے، مجبوری میں ایک الگ احکام ہے، وہ چاہتا ہے کہ بیوی نہ کمائے، لیکن اب ظاہر ہے نہیں مل رہی جاب اس کو تو روٹی تو کھانی ہے نا، یہاں نہیں کمائے گی یا جاب نہیں کرے گی تو پھر یہ بھیک مانگے گا لوگوں کے سامنے، تو لالچی آدمی کی بات کر رہا ہوں میں۔ نانی کے گھر عید یا کسی تقریب میں پیسے بچے جمع ہوتے ہیں، چھوٹے لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ساتھ کھیلنا جائز ہے، ایک ہی کمرے میں ساتھ بیٹھنا، کتنے سال کے ہو جائیں؟ بچوں کے بارے میں بہشتی زیور میں مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ لڑکوں کو بچپن سے ہی لڑکیوں میں کھیلنے نہ دو، یاد رکھو بچہ بچہ نہیں ہوتا، بچپن سے ہی جانتا ہے وہ سب چیزیں، اتنا سمجھدار نہیں ہوتا جتنا بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے. اور لڑکا جب لڑکیوں میں کھیلے اسے آر دلاؤ. دیکھو یہ غیرت اور حمیت ایسی چیز ہے، بچپن سے پیدا کر دو گے تو ہو جائے گی، ورنہ بڑا بھی ہو جائے گا زنانے میں گھسنے کی کوشش کرے گا ہر جگہ. سمجھ میں آئی بات؟ بچے کو کہو اپنی بہنوں کے ساتھ کھیل لے، کزنیں بھی آتی ہیں تو ان سے بولو بیٹا تمہارے جو چچا زاد پھوپھی زاد بھائی ہیں نا ان کے ساتھ کھیلو، پھوپھی زاد بہنوں کے ساتھ بہنوں کو کھیلنے دو. اس کے دو نقصان ہوتے ہیں بچہ اگر بچیوں میں کھیلتا ہے، ایک تو یہ کہ اسی ماحول میں پلتا ہے نا وہ، تو اس میں وہ مردانگی والی غیرت ختم ہو جاتی ہے. ہمیشہ کہاں شوق ہوتا ہے اس کو؟ زنانے میں گھسنے کا. اب کہیں شادی ہو رہی ہے مردوں کے لیے الگ خواتین کے لیے الگ، اس کی کوشش ہوگی کاش میں بھی اسی ڈپارٹمنٹ میں ہوتا، اور بہانے بہانے سے زنانے میں. دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بارات میں شادیوں میں کیا ہوتا ہے، بہانے بہانے سے لیڈیز ڈپارٹمنٹ میں گھس رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور بجائے اس کے کہ لوگ اس کو تانا دے، پہلے تو ہمیں یاد ہے چھوٹے بچے ہم تھے، کوئی بچہ اگر لڑکیوں میں گھس جاتا تھا لوگوں تو لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا، اس شرم سے آتا تھا یار یہ غلط ہے، شرم آتی تھی اس کو، یہ غیرت اور مردانگی کے خلاف ہے. اب نہیں آتی، اب کہتے ہیں یار تو بڑا کمال ہے یار، وہ گھوم پھر کے آ گیا یار، کمال ہے بھائی، ہمیں تو کوئی گھسنے نہیں دیتا زنانے میں. تو وہی بات ہے، غیرت ہوگی تو غیرت مند آدمی کو عورتوں میں بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ غیرت مند آدمی کو خواتین میں بیٹھتے ہوئے بول لو خالی جگہ پر کر دیا کریں، غیرت مند آدمی کو لیڈیز ڈپارٹمنٹ میں گھستے ہوئے شرم آتی. اگر بس میں خاتون سیٹ پہ بیٹھی ہوں ان کو ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے سبق یاد کرا رہا ہوں تاکہ کبھی ایسا موقع ملے تو ایک دم یاد آ جائے لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر آدمی بیٹھا ہوا ہے پچھلی سیٹ پہ، ادھر لیڈیز کے ساتھ بیٹھ رہا ہے آدمی کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا، تو ایک دم آپ کو یاد آئے گا منگل کے بیان میں مولوی صاحب نے 3 دفعہ زبان سے کہلوایا تھا کہ غیرت مند آدمی کو لیڈیز کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولو شرم آتی. اور جو ایک دفعہ مولانا غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے یعنی زبان ان کی بڑی تیز، فوراً بردستہ جواب دے دیا کرتے تھے. یہ کہیں جا رہے تھے مری کہیں تفریح کے لیے یا کسی وجہ سے، ان کے ساتھ ایک خاتون آگے بیٹھ گئی اسی سیٹ پہ، اب یہ بےچارے مولوی صاحب. اب مولویوں کے ساتھ عجیب معاملہ ہوتا ہے، یہ اگر عورت سے کہیں کہ آپ اٹھ جائے یہاں پہ تو خواتین کے عورتیں کہتی ہیں کہ بدتمیز ہے، تمیز نہیں ہے ان کو، ادب تمیز نہیں کسی کا، اور اگر بیٹھے رہیں تو لوگ کہیں گے یار یہ مولوی صاحب لیڈیز کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اب یہ پریشان یار ان کو میں اٹھاؤں نہیں اٹھاؤں، اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں. تو انہوں نے پھر گپ شپ شروع کر دی، انہوں نے کہا محترمہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ میں مری جا رہی ہوں. اور آپ ٹھیک ہے نا، اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بھی مرا جا رہا ہوں. سمجھ آ رہی بات؟ وہ خاتون سے انہوں نے پوچھا آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کہنے لگی میں مری جا رہی ہوں. اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں بھی مرا جا رہا ہوں. اس نے کہا تو بہت تیز مولوی صاحب ہے بھائی، اٹھو یہاں سے. تو مطلب یہ کہ جب آپ مری جا رہی ہیں، یعنی آپ مری جا رہی ہیں مجھ پہ جو، تبھی تو یہاں کے بیٹھی ہیں، تو میں بھی مرا جا رہا ہوں. تو اور جو بغیرت ہوتا ہے پتہ کیا کرتا ہے، آگے بیٹھ گئی تو ان سے بات چیت شروع کر دے گا کہ تھوڑا دل بہلنے کا، کوئی ٹائم پاس ہو جائے تھوڑا، اور انٹی کہاں جا رہی ہیں، کھائیے نا، دیجیے نا، یہ کیا ہے، بے شرم آدمی. تو بد اخلاقی نہ کریں کسی بھی خاتون سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بیٹھی ہیں تو آپ ان کو بھگا دیں، خود اٹھ کے چلے جائیں کہ محترمہ آپ بیٹھیں میں وہاں بیٹھ رہا ہوں جا کے، صحیح ہے نا. خواتین کا احترام کیا کریں، مقصد یہ نہیں ہے. اچھا تو بچوں کو بچپن سے لڑکیوں میں نہ کھیلنے دیں، ان کو بولیں بیٹا تو آدمی ہے لڑکوں میں جا کے کھیلوا. ایک نقصان تو یہ غیرت ختم ہوتی ہے، دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لڑکا جب لڑکیوں میں کھیلتا ہے تو لڑکیوں جیسی صفات آتی ہیں اس کے اندر. لڑکیوں کا اللہ نے فطرت الگ بنائی ہے، لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے پہل دوج اور یہ کھیلنے کا، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تب تو موبائل وبائل آ گیا، اور ہائے اللہ ہوئی اللہ کے سے بات کرتی ہیں. میں اپنے بھتیجا میرا دیکھا بچپن میں، میں نے اس کو کسی بات پہ تنبیہ کہہ رہے اللہ نہیں کرو، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا اس کو، یہ ہم نے تو ایسا نہیں حساب کتاب نہیں ہے اس کا، ایسا رپورٹ تو ڈاکٹری یہ نہیں ہے اس کی، ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق تو 2 بکرے ہیں اس کے، لیکن اس کی جو بات چیت سے پتا چل رہا ہے کہ 1 بکرا کافی تھا، ہم نے خام خواہ میں 2 کا خرچہ کر دیا. اب جب بات کرو کہہ رہے اللہ نہیں کرو، ہائے اللہ ہوئی اللہ. میں نے کہا بیٹا یہ گڑبڑ ہے، سیٹنگ آؤٹ ہو رہی ہے. پتا چلا لڑکیوں میں کھیل رہا ہے گلی محلے کی، تو میں نے سمجھایا، میں نے کہا بھائی اس کو لڑکیوں میں کھیلنے سے ہائے اللہ ہوئی اللہ سیکھ رہا ہے. تو یہ ہو جاتا ہے جو لڑکا لڑکیوں میں کھیلتا ہے تو اس کے اندر وہ لڑکیوں والی صفات آ جاتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہ بھی بتا دوں جو لڑکیاں لڑکوں میں کھیلتی ہیں ان میں لڑکوں والی آ جاتی ہیں، گالی سیکھ لیتی ہیں وہ، تو ان کو بھی نہ کھیلنے دو, گالیاں سیکھ لیتی ہیں اور وہ جو ہے نا اس طرح کی دہشت گردی والی حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. تو حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی نے منع کیا ہے, بڑے بزرگ کوئی بات اگر کرتے ہیں تو اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے. البتہ بھائی بہن آپس میں کھیلیں, اس سے محبت بڑھتی ہے, چونکہ یہ محبت شریعت چاہتی ہے نہیں. بھائی بہن آپس میں کھیلتے ہیں تو بڑے ہو کر ان کو اپنے بچپن کے یہ کھیل یاد آتے ہیں, تو بڑے ہو کر پھر ان میں رشتہ مضبوط ہوتا ہے. اچھا پانی نانی کے گھر ہو گیا, یہ نانی والا بھی ہو گیا. بھائی بچی پر پردہ کتنے سال کی عمر میں فرض ہے, کتنے سال کی عمر میں برقع پہنانا چاہیے؟ اصل تو بچی پہ جب اس کو مینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں, بالغ ہو جاتی ہے, اس وقت نماز روزہ اور یہ سارے شریعت کے حکام, پردہ وردہ سب اس وقت فرض ہوتا ہے. لیکن شریعت نے حکم کیا دیا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم کرو, اور جب 10 سال کا ہو جائے تو زبردستی پڑھاؤ. ایسے ہی علماء کہتے ہیں کہ لڑکی جب تھوڑی عمر اس کی زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو اس کو آہستہ آہستہ, جیسے 7 سال کی ہو گئی تو اسکارف کا, پردے وردے کا ہلکا پھلکا کہہ دیا جائے, اس جب 10 سال کی ہو جائے تو اسے مکمل پردہ کرا دیا جائے. اگرچہ اس پہ فرض نہیں ہے لیکن اس کو تربیت دینے کے لیے ماں باپ پر لازم ہو جائے گا کہ اس کو پردہ کرائیں. البتہ اتنی عمر میں چہرہ کھولنے کی اجازت ہے, اس کو اسکارف لینا کافی ہے. جب 13 سال کی ہو جائے, 12.5-13 سال کی, پھر مکمل اس کو پردہ کرا دیا جائے. کسی نے پوچھا چھوٹی بچی یا بڑی لڑکی کا ہاف سلیوز آستین کرتا پہننا جائز ہے یا نہیں, اور چھوٹی یا بڑی لڑکی میں اگر محرم بھائی والدین کے سامنے آنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ ہاف سلیوز, اچھا وقت کافی زیادہ ہو گیا, جو حضرات جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. بس آخری سوال ہے یہ, ہاف سلیوز پہننا, دیکھیں مسئلے کے لحاظ سے تو جائز ہے. بھائیوں کے سامنے, محرم مرد کے سامنے عورت کا بازو اور کلائیوں کا پردہ نہیں ہے, سمجھ رہے بات کو؟ سر پہ چادر اوڑھنا بھی ضروری نہیں ہے بھائیوں کے سامنے, والد کے سامنے. لیکن بات یہ ہے, کچھ تقاضے ہوتے ہیں حیا اور شرم کے. دیکھو مرد کا ستر کہاں سے ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک. باقی جسم مرد پہ چھپانا ضروری نہیں ہے. لیکن کیا مطلب, اگر کوئی آ جائے اس طرح مسجد میں یا کہیں باہر نکل جائے کہ بھائی چونکہ ناف سے اوپر کا ایریا چھپانا فرض نہیں ہے لہذا میں قمیض اتار کے گھوم رہا ہوں, شرم و حیا کے تقاضوں کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہونا الگ چیز ہے, شرم و حیا کے تقاضوں کے خلاف ہونا الگ چیز ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ ٹھیک ہے ہاف سلیوز پہننا فی نفسی ہی جائز ہے, لیکن بات یہ کہ یہ مرد کے لیے بھی تو جائز ہے, مرد نہیں پہنتے, عورتیں پہنتی ہیں. یہ اس کی علامت ہے کہ یہ نیت کی خرابی ہے, اندر کھوٹ ہے, مقصد اپنے جسم کی نمائش ہے, جسم کی نمائش مقصود ہے. عورت عورت کے سامنے جو مرضی پہنے, لیکن عورت کا جو لباس ہے نا گھر کے مردوں کے سامنے وہ پورا ہونا چاہیے, جیسے مرد کا لباس اپنی گھر کی عورتوں کے سامنے پورا ہوتا ہے. آدمی کو بھی تو اپنی بہن کے سامنے قمیض اتارتے ہوئے شرم آتی ہے, حالانکہ پردہ نہیں ہے, یہ شرم آتی ہے بھائی گھر کی عورتیں دیکھ رہی ہیں. آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اب جناب پاجامہ پہن کے گھٹنوں تک گھوم رہا ہے تو شرم آتی ہے. بہن بیٹیاں اگر ہوں یا گھر میں ایسے اس طرح کا عورتیں ہوں تو انسان کو شرم آتی ہے. آپ اگر بیٹھے ہوئے جوان بہنیں, آپ بھی جوان ہیں اور گھر میں پاجامہ پہن کے بیٹھے ہوئے, آپ اوپر کی چانپیں وہاں پہ سب نظر آ رہی ہیں آپ کی, ایک دفعہ ہو جاتا ہے چلو ابھی نہا کے نکلے تھے اتفاق, لیکن ایسا کریں گے تو باپ کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ بولے گا بھائی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں, ماحول خاندانی, لوگ ایسے نہیں کرتے. تو اسی طرح یاد رکھو عورت کا لباس مکمل ہونا چاہیے. ہاف سلیوز پہنانا بچیوں کو یا خود پہننا, میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا, کیونکہ یہ ہمارا کلچر تبدیل وہی ہو جائے گا جو سعودی عرب میں عورتوں کا ہے. سعودی عرب میں علماء نے وقت پر تنبیہ نہیں کی, اپنی عورتوں کو نہیں روکا, یہی سوچ کے کہ جائز ہے جائز ہے جائز ہے جائز ہے, برقع تو ہے نا اوپر. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ اندر سے بالکل برہنہ ہوتی ہیں, اوپر برقعے ہوتے ہیں, لباس ہی تبدیل ہو گیا ان کا. گھروں میں بھائیوں کے سامنے ایسا بے شرمی والا لباس ہے عرب عورتوں کا کہ ہمارے ہاں کی بے دین عورت یہ تصور نہیں کر سکتی. تو غلط ہے عرب عورتوں کا لباس, صرف اوپر برقع ہوتا ہے اور اندر جو ہے نا بالکل چست پتلون ہوگی اور جسم کے سارے اعضا بالکل نمایاں ہوں گے. بھائیوں کے سامنے بھی اسی طرح گھوم رہی ہیں, گھر میں بھی اسی طرح رہ رہی ہیں, بے شرمی والا ماحول بن گیا ہے. وجہ کیا ہے کہ ان کے علماء نے جب یہ لباس تبدیل ہو رہا تھا نا آہستہ آہستہ, یہاں تک ایک دم سے تھوڑی پہنچی ہیں, پہلے ہاف سلیوز آئی تھی, پھر شلواریں ختم ہو گئے پینٹیں آنا شروع ہو گئیں, صحیح ہے نا, پھر قمیضیں ختم ہو کے شرٹیں آنا شروع ہو گئیں. تو آہستہ 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 کلچر عرب کا مکہ مدینہ کی عورتوں کا تبدیل ہو گیا, اور اب اتنا بےہودہ کلچر ان کا گھروں کے اندر کا, لباس کے معاملے میں بات کر رہا ہوں, اتنا برا کلچر تبدیل ہو گیا ہے کہ ہماری بے دین عورتوں کو جو پردہ نہیں کرتی ان کو تعجب ہوتا ہے ان کے اوپر. تو وہی آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ بھی اسی طرف جا رہا ہے. تو ہمیں ابھی سے اس کو بریک لگانے کی ضرورت ہے. خواتین کو کہیں بھائی شلوار قمیص پہنا کریں, زینت اختیار کریں, زیور پہنے, میک اپ کر سکتی ہے عورت, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے, چھپا ہوا ہونا چاہیے. یہی خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.